ये वापस मुड़ना है ना, या सोचना है क्या भी करना है। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد. محترم بزرگ اور دوستو، انسان اور جانوروں میں جو قسم قسم کے فرق ہیں، ان فرقوں میں سے ایک فرق یہ ہے کہ انسان کی زندگی ضابطے والی زندگی ہے اور جانور کی زندگی بے ضابطہ زندگی ہے۔ جانور کے لیے کھانے کا کوئی ضابطہ نہیں، سونے کا کوئی ضابطہ نہیں، رہنے سہنے کا کوئی ضابطہ نہیں، جانور آزاد ہے، جس کے پیچھے دوڑے چاہے گا دوڑے گا۔ بیل کو پابند نہیں بنایا جا سکتا کہ وہ کون سی گائے کا پیچھا کر رہا ہے، کیونکہ وہ بے ضابطہ ہے۔ شیر اگر کسی جانور کو زخمی کرتا ہے تو کوئی نہیں کہہ سکتا شیر نے ظلم کیا، کیوں؟ اس لیے کہ شیر کے لیے کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ لیکن انسان کی زندگی تب ہی حقیقی اور صحیح زندگی ہے جب وہ ضابطے میں ہو۔ آج کی زبان میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہے ڈسپلن والی زندگی اور ایک ہے انڈسپلن والی زندگی۔ ایسی زندگی جس میں نظم و ضبط ہو، ایسی زندگی کہ جس میں اصول ہوں، ایسی زندگی جس میں کچھ قدریں ہوں اور ان قدروں کے مطابق انسان زندگی گزارے، وہ ہے انسانی زندگی۔ اور ایسی زندگی کہ جس میں کوئی قدر نہ ہو، جیسے چاہے ویسے، جیسے آج کے یورپین انسانوں کی زندگی کہ وہ آوارگی کی زندگی ہے، جو مرضی سو کھاؤ، جس سے چاہے اس سے ملو، حتیٰ کہ اپنوں سے بھی ملو، جن کے ساتھ چاہیں، جن سے تعلق ہے، جیسے مرضی ویسے قائم کرو، حتیٰ کہ جنسی بیارہ روی کی حدیں وہاں تک پہنچیں کہ اب مرد اور عورتیں اب دو جنسیں نہیں، دو صنفیں نہیں، اب اپنی ہی صنف کے ساتھ جو چیز جانور بھی سوچ نہیں سکتا تھا، جس کو کہتے ہیں ہم جنس پرستی، وہ آج کا انسان کر رہا ہے، اور یورپین کی زندگی وہی ہے۔ اس انسان کی زندگی کو ضابطے کی زندگی بنانے کے لیے، پابند زندگی بنانے کے لیے، اس کے بے نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے اللہ نے جو طرح طرح کے انتظامات کیے، ان انتظامات میں سے ایک انتظام ہے روزہ۔ دنیا میں جو کچھ بھی فساد ہے، وہ فساد ہے انسانوں کے بے ضابطہ ہونے کا۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ضابطہ بنائے کون؟ تو لوگوں، انسان نے یہ سمجھا کہ ہم خود، اور جب انسان خود ضابطے بنانے لگتا ہے، اپنی زندگی گزارنے کے اصول بنانے لگتا ہے، تو چونکہ انسان اپنے جذبات کا، اپنے غلط نفسانی چاہتوں کا غلام ہے، اس لیے جو اس کی چاہتیں ہوں گی وہی انسان ضابطہ بناتا ہے۔ جو انسان شرابی ہوگا، ظاہر ہے جب وہ اصول بنانے لگے گا تو وہ کہے گا شراب پینے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ خود شرابی ہے۔ اور اسی طرح سے سارے شرابی مل کر کے جب اصول بنانے لگیں گے تو کیا اصول بنائیں گے؟ کہ صاحب شراب کو روکا نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اصول بنانے والے سارے شرابی ہیں۔ اگر لوگ آوارہ مزاج ہوں گے تو ظاہر ہے جو وہ اصول بنائیں گے وہ ویسا ہی بنائیں گے۔ وہ قومیں، وہ ممالک جن کو سمجھا جاتا ہے ترقی یافتہ، ان ممالک کی پارلیمنٹیں فیصلے کرتی ہیں، اور ان فیصلوں میں کیا ہوتا ہے؟ حیوانوں سے زیادہ بدتر قسم کے سماج کو وجود دیا جاتا ہے ان فیصلوں کے نتیجے میں، کیونکہ انسان نے سمجھا یہ کہ جو کچھ ہم اپنی عقل سے فیصلہ کریں گے وہی ہے۔ دنیا میں زناکاری کو جرم کہا ہی نہیں جاتا، جرم اگر ہے تو صرف وہ والی بدکاری ہے کہ جس میں جبر پایا جائے، اور اگر جبر نہیں ہے تو پھر کوئی جرم نہیں۔ یہ ہے جب انسانوں نے اپنی عقل سے فیصلے کرنے شروع کیے، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا اس انسان کی پیدا کی بھی کوئی چیز اس کے اپنے ہاتھ کی نہیں ہے، اس کا دماغ خود کا بنایا ہوا نہیں، اس کی عقل خود کی بنائی ہوئی نہیں، اس کا ہارٹ خود کا بنایا ہوا نہیں، اس کے جسم کی کوئی چیز بھی اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی نہیں ہے۔ اور یہی سمجھانے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا تھا، اور نبیوں نے ضابطے والی زندگی سکھائی ہے، ڈسپلن والی زندگی سکھائی، ان ڈسپلن زندگی نہیں سکھائی۔ لیکن اس کے باوجود اس وقت کا انسان جو ہے وہ سارے نبیوں کی تہذیب کو مٹانے پر تلا ہوا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں نا یورپین قومیں, عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے, یہودی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے, لفظوں کے حد تک تو وہ مانتے ہیں لیکن ان کی ساری زندگی اپنی انہی نبیوں کے طرز عمل کے بالکل خلاف ہیں. ہر نبی نے حیا سکھائی, اس وقت کے تمام انسان بے حیائی کی طرف دوڑ رہے ہیں. ہر نبی نے پاک دامنی سکھائی, اس وقت کی تمام انسانیت بدکاری میں ڈوبی ہوئی ہے. ہر نبی نے زندگی کو خدا کے ساتھ جوڑ کر دکھایا, توحید, اس وقت کی ساری زندگی جو ہے وہ خدا بیزاری کی زندگی گزر رہی ہے. ہر نبی نے کمانے کے غلط طریقوں کو غلط کہا ہے, اس وقت کھانے اور کمانے کے طریقوں میں غلطی اور اچھائی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جیسے مرضی ویسے کماؤ, جیسے مرضی ویسے خرچ کرو, انسان کمانے میں بھی آزاد ہے, خرچ کرنے میں بھی آزاد ہے. تو گویا آج کا طرز زندگی در حقیقت متضاد ہے, در حقیقت ضد ہے, یا مٹانے کی مہم ہے نبیوں کی طرز زندگی کے. یہ صرف اسلام کے خلاف نہیں ہے, وہ تو الگ بات ہے کہ نبیوں کے تمام دین کا محافظ اسلام ہے. نبیوں نے جو کچھ دنیا میں لایا ان کی قوموں نے اسے مٹا دیا, اسلام نے اس کو بچایا. ہر نبی نے حیا لائی, اسلام اس حیا کو کی تعلیم دے رہا ہے. ہر نبی نے پاک دامنی لائی, اسلام اسی پاک دامنی کی تعلیم دیتا ہے. ہر نبی نے آخرت کی فکر لائی, اسلام اسی کو وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ. اللہ تعالیٰ شانہ قرآن کریم کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا, ہم ایک ایسی کتاب آپ کے پاس بھیج رہے ہیں جو پچھلے نبیوں کو جو دین ہم نے دیا تھا, یہ آپ کا دین اس کا محافظ بھی ہے, اس کا نگراں بھی ہے, اس میں جو اچھی باتیں ہیں وہ محفوظ کرنے والا ہے. تو آج کا پورے عالم کا طرز حیات در حقیقت سارے نبیوں کے خلاف ہے, صرف اسلامی کے خلاف نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ اب اسلام کا جو طرز حیات ہے وہ ٹھیک وہی ہے جو نبیوں کا تھا. جب انسان انکنٹرول ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کی آنکھیں اس کے قابو میں نہیں, اس کا دل اس کے قابو میں نہیں, اس کی سوچ اس کے قابو میں نہیں. وہ سوچتا ہے مگر وہ جس کو وہ خود پسند نہیں کرتا ہے کہ میرے خلاف سوچا جائے. ایک انسان دوسرے کے خلاف وہ پلان بناتا ہے جس کے لیے وہ خود آمادہ نہیں کہ میرے خلاف یہ پلان بنایا جائے, حالانکہ یہ ایمان کے خلاف ہے. ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم تب تک سچے مومن نہیں بن سکتے جب تک تم اپنے بھائیوں کے لیے وہی چیز پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے. تو جو چیز میں اپنے دوسروں کے لیے پسند نہیں کرتا وہ چیز میں اپنے جو چیز میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ اپنے بھائیوں کے لیے میں پسند کرتا ہوں, ایمان کے خلاف ہے. تو میں اپنے دماغ کو استعمال کرتا ہوں دوسروں کے خلاف, جرا حال ہے کہ اگر دوسرے اپنے دماغ میرے خلاف استعمال کریں گے وہ مجھے گوارا نہیں. میں اپنی آنکھوں کو استعمال کرتا ہوں غلط, حالانکہ میری بہن یا میری بیٹی کے خلاف اگر اسی طرح کی غلط آنکھیں استعمال ہوں وہ مجھے گوارا نہیں. یہ جو مزاج ہے یہ حیوانی مزاج ہے. اس حیوانی مزاج کو قابو کرنے کے لیے اللہ نے جو طرح طرح کے انتظامات کیے ہیں انہی میں سے ایک انتظام ہے روزہ. روزہ کیا رکھا خدا نے؟ کہ حلال چیزیں جو تمہارے لیے بنائی گئی ہیں ان حلال چیزوں کو تو ہمارے حکم کی وجہ سے چھوڑ دینا, اور جب تم حلال چیزوں کا ہمارے حکم کی وجہ سے چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے, جب تمہاری ٹریننگ اتنی ہو جائے گی, جب تمہاری مزاجی کیفیت اور ایمانی حالت ایسی ہو جائے گی کہ ہمارے کہنے کی وجہ سے تم نے وہ چیز چھوڑ دی جو تمہارے لیے بنائی گئی تھی, تو کل جب ہم تمہیں کہیں گے تم نے کل اپنی بھوک برداشت کی تھی, آج تم کل ہم نے تمہیں پاک پانی پینے سے روکا, تم نے بچایا اپنے آپ کو, آج ہم شراب پینے سے تمہیں روکنا چاہتے ہیں. تو جو آدمی کل پانی پینے سے رک گیا آج اس کو شراب پینے سے رکنا آسان ہے. کل ہمیں تمہیں حلال کھانے سے روکا تم رک گئے, آج ہم تمہیں حرام چیز سے روکنا چاہیں گے, رشوت جرم ہے, رک جائے گا, بشرطے کہ رمضان صحیح گزارا. رمضان اسی لیے ہے تاکہ انسان کی نفس کی تربیت ہو, تاکہ اس لیے کہ انسان کے اندر ربانیت پیدا ہو, تاکہ اس لیے بندے کا تعلق خدا کے ساتھ ویسا ہو جیسا ہونا چاہیے اور وہ ہر وقت یہ محسوس کرائے کہ مجھے اس وقت خدا دیکھ رہا ہے. رمضان میں ایسا ہی ہوتا ہے, ایک شخص تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے, روزے دار ہے, بھوک بھی ہے, پیاس بھی ہے, گھر میں کھانا بھی ہے, پانی بھی ہے, قسم قسم کی جوس بھی فریج میں رکھے ہوئے ہیں, اس کے باوجود پینے کو تیار نہیں ہوتا. اس کو کون سی چیز روکتی؟ وہ کیا چیز ہے جو اس کو روک رہی ہے؟ بس وہ جو کیفیت ہے اس کو ہم کبھی کہتے ہیں ایمان, کبھی کہتے ہیں استحضار, اور ایک حدیث میں جس کو کہتے ہیں حدیث جبرائیل اس کو کہتے ہیں حدیث جبرائیل میں اس کا ایک دوسرے لفظوں میں اس کو تعبیر کیا گیا. حدیث جبرائیل مشہور حدیث ہے, اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس حدیث کے راوی ہیں, حضرت عمر ابن خطاب بھی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے وہ حدیث مشکاۃ شریف میں ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے دوسری گم پر آتی ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دن حضور کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے, اصطلاع علینا رجل, ایک شخص آیا جس کی حالت یہ تھی کہ اس کے سفید کپڑے تھے, سیاہ اس کے بال تھے, اور اس کی حالت دیکھ کر ہم یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ مسافر ہے یا مدینے کا ہے. ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے, کیونکہ مسافر ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اس کے پسینہ آتا, گرد و غبار ہوتا, تھکا ہوا ہوتا, لیکن یہ ساری باتیں اس کے اندر نہیں تھی. اس کے معنی ہیں کہ وہ مدینے کے باشندہ ہے, مگر مدینے کے باشندہ ہونے کے لیے ضروری ہے ہم اس کو پہچان لیتے, مگر وہ ایسا بھی نہیں تھا. تو نہ ہم اس کو پہچان پا رہے تھے اور نہ اس پر سفر کے آثار تھے. الفاظ اس کے حدیث کے یہ ہیں, اصطلع علینا رجل, جب ہمارے پاس ایک آبی نمودار ہوا, شدید سواد الشعر, جس کے بال سخت کالے تھے, شدید بیاض الثیابی, اس کے کپڑے بہت زیادہ سفید تھے, لا یرا علی اثر السفر, اس کے بدن پر سفر کے آثار بھی نہیں تھے, ولا یعرفہ منا احد, اور ہم میں سے کوئی اس کو پہچان بھی نہیں پا رہا تھا. فدخل, پس وہ اندر آیا, فجلس امام النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کے سامنے بیٹھ گیا, واسند رکبتیہ الی رکبتیہ, اور اپنے گھٹنے اس نے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ ملائے, ووضع یدیہ علی رکبتیہ, اور اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھے, یعنی بہت زیادہ مؤدب بیٹھا, اور اس نے سوالات شروع کیے. ہم تو سوچتے رہے یہ کوئی اجنبی آدمی ہے, مگر اجنبی بھی نہیں تھا. ہم سوچتے رہے مدینے کا, مگر وہ مدینے کا بھی نہیں تھا. سیاہ اس کے بال تھے, سفید اس کے کپڑے تھے, بہت مؤدب ہو کر کے بیٹھا ہے, اور اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے نزدیک ملا کر کے رکھے, اور اپنے دونوں رانوں پر اپنے ہاتھ رکھے ہیں, اور اس نے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ فرماتا ہے ایمان کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا, ایمان یہ ہے کہ تم دل سے مانو اللہ کی ذات کو, اللہ کے نبی کو, یہ دل سے ماننا یہ ایمان ہے. جو ہی حضور نے جواب دیا, اس نے کہا صدقت, آپ نے سچ جواب دیا. اس کے بعد ہمیں بہت تعجب ہوا کہ یہ کیسا آدمی ہے جو وہیں سے سوال بھی کرتا ہے, اور پھر یہاں سے جواب بھی, جہاں سے ساتھ میں کہتا ہے کہ آپ کا جواب صحیح ہے. یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے استاد, حالانکہ نبی کا استاد کوئی ہوتا نہیں ہے. اس نے دوسرا سوال کیا, اسلام کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب دیا, اور جواب دینے بعد اس نے کہا کہ ہاں آپ نے سچ کہا. اس نے تیسرا سوال کیا, احسان کیا ہے؟ تو اس وقت حضور نے فرمایا تھا, احسان یہ ہے, ان تعبد اللہ کانک تراہ فیلم تکن تراہ فینہ یراک, تم اللہ کی عبادت اس حال میں کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے, اور اگر یہ حالت نہیں ہے تو کم سے کم تم یہ سوچو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. روزے کی حالت میں بندے کی عمومی حالت یہی ہوتی ہے کہ بندہ سوچتا ہے خدا مجھے دیکھ رہا ہے, اس لیے تو تنہائی میں بھی اپنے روزے کو خراب نہیں کرتا. یہ ہے وہ کیفیت. ایک حدیث میں حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا, جب تم کسی انسان کو دیکھو سخت ترین سردی میں وضو کر رہا ہے اور ٹھنڈے پانی سے, اور سخت گرمی میں وہ روزہ رکھے ہوئے ہے حالانکہ پیاس ہے, تو علامت ہے اس کے اندر ایمان ہے, تم گواہی دینا یہ مومن ہے. ظاہر کی علامت سے پتا چلا اندر کی کیفیت کیا ہے. تو تنہائی میں رہ کر بھی آدمی کھانا پینا موجود ہونے کے باوجود آدمی کھانے کو تیار نہیں, اس کو کون روک رہا ہے؟ کہ وہی اندر کی کیفیت ہے, اسی کو کبھی کہتے ہیں استحضار. تو حضور نے کیا فرمایا, ان تعبد اللہ, یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو اس حال میں کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ جو روزے کی حالت میں انسان کی کیفیت ہے, جب یہ کیفیت پختہ ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ انسان کچھ اور بن جاتا ہے. اب اگر اس کے ہاتھ میں حرام پیسہ آئے گا, یہ لے گا نہیں, کیونکہ وہ سمجھ رہا ہے مجھے خدا دیکھ رہا ہے. تنہائی میں دیکھنے والا کوئی انسان نہیں تھا, اس وقت اس نے یہ محسوس کیا مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک اسی طرح سے جب آفس میں آئے اور اس کے ہاتھ میں پیسہ دیا جائے گا, وہ کہے گا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تم مانو یا نہ مانو. جب تنہائی میں یا اپنی آنکھ سے کسی نامحرم کو دیکھ سکتا ہو اور کسی کو پتہ چلنے والا نہ ہو, اس وقت بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے, کیونکہ میں نے کل ہی ٹریننگ لی ہے کہ تنہائی میں نے روزہ رکھا اور وہاں میں نے کھانا نہیں کھایا, وہاں میں نے پانی نہیں پیا, اس لیے کہ میں سوچتا تھا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس لیے تو میں نے پیاسا بھی تھا اور پانی پھر بھی نہیں پیا, جوس رکھے ہوئے تھے پھر بھی نہیں, اور اگر کوئی اصرار کر کے دیتا بھی تب بھی میں نہ لیتا. بس ٹھیک اسی طرح سے اب اگر میں کہیں سڑک پر چلتے ہوئے, کہیں بازار میں, کہیں کلاس میں, کہیں کوچنگ سینٹر میں, کہیں کسی بھی جگہ پر اگر کسی نامحرم کو دیکھنا چاہوں گا, تو اس کے اندر احساس پیدا ہوگا میرا خدا مجھے دیکھ رہا. اور یہ جو کیفیت ہے انسان کو ہر برائی سے روک دیتی ہے, اور یہ مزاج جب پیدا ہو جائیں گے, اسی کا نام ہے معاشرہ پاک صاف ہو گیا. جس معاشرے میں کوئی آنکھ غلط دیکھنے والی نہ ہو، جس معاشرے میں کوئی زبان غلط بولنے والی نہ ہو، جس معاشرے میں کوئی پیسہ غلط کمانے والا نہ ہو، اور جس معاشرے میں پیسہ غلط خرچ کرنے والا کوئی نہ ہو، اسی کو کہتے ہیں پاکیزہ معاشرہ. اور جہاں یہ سارے جرم ہونے لگیں گے کہیں گے گندا معاشرہ ہے، یہ حیوانوں سے زیادہ بدتر معاشرہ ہے. انسان کی خوبیاں بھی ہیں خامیاں بھی ہیں، اس کو خوبی مان لیں یا خامی مان لیں، بہرحال انسان کی ایک صفت پائی جاتی ہے کہ انسان اکیلا زندگی کبھی نہیں گزار سکتا. انسان جب بھی زندگی گزارے گا دوسروں کے ساتھ رہ کر، یہ والدین کے درمیان رہ کر، بیوی بچوں کے ساتھ رہ کر، پڑوسیوں کے ساتھ رہ کر زندگی گزار سکے گا. اکیلا انسان زندگی نہیں گزار سکتا، جانور تو گزار سکتا ہے، کیڑے مکوڑے اکیلے زندگی گزار سکتے، انسان نہیں گزار سکتا. اب جب انسانوں کے ساتھ رہنا ہے تو اس میں اس کو اپنے سے برتر بھی کچھ ملیں گے، اپنے سے کم تر بھی کچھ ملیں گے. اپنے سے کم تر کو حقارت سے دیکھنا، اپنے سے برتر کو حسد سے دیکھنا، اپنے سے برتر کو حسد سے دیکھنا، اپنے سے کم تر کو حقارت سے دیکھنا معاشرے کے غلط ہونے کی علامت ہے. اور اپنے سے اوپر والے کو فخر کے ساتھ دیکھنا اور اپنے سے نیچے والے کو رحم کے ساتھ دیکھنا معاشرے کے حسین ہونے کی علامت ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہیں مقابلہ کرنا ہو کمپائر کرنا ہو دنیاوی معاملات میں، تو اپنے سے نیچے کے ساتھ والا کرو. جو آدمی فورتھ کلاس ملازم ہے وہ اگر دیکھتا ہے سیکنڈ کلاس ملازم کو یا اول درجے کے ملازم کو، کہتا ہے وہ تو افسر ہے، میں تو فورتھ کلاس چپراسی کے درجے کا آدمی ہوں، تو اپنی اسے ملازمت کچھ بھی نظر نہیں آتی. لیکن اگر وہ دیکھے گا اس انسان کو جس کو شام کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو سمجھے گا میں فورتھ کلاس ہی صحیح ہوں مگر غنیمت ہے. نبی ایسی حکمت کی باتیں سمجھتے ہیں. ترمذی شریف میں بھی حدیث ہے یہ، اور بخاری شریف میں بھی یہ حدیث ہے کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد، اس حدیث کا راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور ایک جگہ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ہیں. فرماتے حضور نے فرمایا، جب تمہیں دنیوی معاملات میں مقابلہ کرنا ہو تو اپنے سے نیچے والے کے ساتھ کرنا. جس انسان کے پاس چھوٹا سا سیدھا سادہ مکان ہے، وہ اگر مقابلہ کرتا ہے اچھے بلڈنگ والے بھائی کے تو کہتا ہے میرا تو یہ کھٹارا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو چھپر ہے. اور اگر وہ مقابلہ کرے گا اس بھائی کے ساتھ جس کو کچھ بھی نہیں ہے، تو اپنے اس سیدھے سادے مکان کو بھی غنیمت سمجھے گا. گھر میں آدمی بیمار ہوتا ہے، سارے گھر والوں کو پریشان کر کے رکھتا ہے، اور جب وہ ہسپتال جا کر کے دیکھتا ہے اپنے سے زیادہ پریشان حال بیماروں کو، اپنی بیماری بھول جاتا ہے. اس وقت وہاں اس کا دماغ ٹھیک آتا ہے، کہتا میں تو بہت غنیمت حالت میں ہوں، یہاں سے مجھ سے زیادہ پریشان حال لوگ ہیں. ایک آدمی کو ہاتھ میں فیکچر ہو گیا، سارے محلے والوں کو پریشان کر کے رکھ دیا. اس کے بعد جب اس کو بون ہسپتال لے گئے اور وہاں دیکھا کسی کا سر پھٹا ہوا ہے، کسی کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کی ٹانگیں دونوں کٹی ہوئی ہیں، وہاں وہ اپنی ساری وہ پریشانی بھول گیا، اسے یاد ہی نہیں رہا کہ مجھے اپنے ہاتھ کا پلستر کرانا تھا. وہ ایک کو دیکھتا ہے تو اسے کو دیکھتا رہ جاتا ہے، دوسرے کو دیکھتا ہے دوسرے کو دیکھ. یہ سارا فلسفہ ہمارے نبی نے ہم کو سمجھایا. فرمایا جب تمہیں دنیاوی معاملات میں کمپائر کرنا ہو تو اپنے سے نیچے والے کے ساتھ کرنا، اوپر والے کے ساتھ نہیں کرنا. اوپر والے کے ساتھ کرو گے تم ٹینشن میں رہو گے. آج کے زمانے میں زیادہ تر انسانوں کا ٹینشن جو ہے وہ کس چیز کا ٹینشن ہے؟ بس مقابلہ آ رہی ہے، کمپٹیشن، اس کمپٹیشن کا ٹینشن ہے آج کے زمانے میں، ضروریات کا نہیں ہے. ضروریات کا ٹینشن اگر وہ تو اس سطح پر جا کر آدمی جب جا کر دیکھتا ہے جہاں ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں وہاں ان کو پرواہ نہیں ہو. آدمی چوائس کب کرتا ہے؟ جب چوائس تبھی کرنے لگتا ہے کہ جب میں یہ بھی کر سکتا ہوں اور یہ بھی کر سکتا ہوں، اور اس چوائس ہی کی بنا پر آدمی کو ٹینشن آتا ہے. اور اگر ضروریات پر کی سطح پر ہو، آدمی کو شام کو کھانے کو دو روٹیاں مل جائیں، شام کو پیٹ بھرنے کے لیے کھانا مل جائے، جب اس سطح پر آدمی ہوتا ہے وہاں چوائس نہیں کرتا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم دنیاوی معاملات میں مقابلہ کرو گے تو اپنے سے نیچے والے کے ساتھ، اور جب تم دین میں مقابلہ کرو تو اپنے سے اوپر والے کے ساتھ کرو. میں نے بہت خیرات کیا، مجھے فخر ہے، لیکن اگر اپنی اس بھائی کو دیکھوں گا جو نہ جانے کتنی غریبوں کے کھانے پینے کا انتظام کر رہا ہے، تو مجھے سمجھ میں آ جائے گا میں تو کسی بھی درجے میں نہیں ہوں. میں تو مشکل سے اپنے سر سے اپنا صدقہ فطر اتار دیا، میں نے بڑی مشکل سے اپنے سر سے اپنا زکوٰۃ ادا کر دی. وہ کتنا قابل فخر انسان ہے کہ جو اپنی زکوٰۃ بھی ادا کر رہا ہے، اور نہ صرف زکوٰۃ ادا کر رہا ہے بلکہ کتنے غریبوں تک وہ اپنا وقت خرچ کر کے، اپنا آرام چھوڑ کر کے، بدنامیاں مول لے کر لوگوں کے تانے سن کر کے گھروں تک پہنچتا ہے تو مجھے اپنا خیرات دینا کچھ بھی نہیں لگے گا، لیکن اگر میں نے دیکھا کہ صاحب میں تو صدقہ فطر دینے والا ہوں، میں تو خیرات دینے والا ہوں، اور میرا فلاں بھائی جو ہے وہ ایک پیسہ بھی نہیں دیتا، تو میں سمجھوں گا میں تو بہت بڑا سخی ہوں. جب دیکھیں گے اپنے سے نیچے والے کو تو لگے گا ہم بہت کچھ ہیں، اور جب دیکھیں گے اپنے سے اوپر والے کو لگے گا ہم تو کچھ بھی نہیں. تو ہمارے نبی نے ہم کو سمجھایا کہ جب تمہیں مقابلہ کرنا ہوگا تو اپنے سے اوپر والے کے ساتھ کرنا. دین کے معاملات میں بڑے سے بڑا عالم اگر کہے گا میں بڑا ہوں تو وہ تبھی کہے گا جب اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے گا، اور اگر اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا تو اپنا بہت بڑا عالم ہونا ہی محسوس نہیں ہوگا. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے، جب بھی مجھے نیا مسئلہ معلوم ہوتا ہے مجھے ایک اور ثبوت ملتا ہے کہ میں جاہل ہوں. جب بھی مجھے نیا مسئلہ معلوم ہوتا ہے تب مجھے پتا چلتا ہے کہ میں جاہل ہوں. ایک ثبوت کل ملا تھا، ایک آج مل گیا. تو گویا اپنے کمال کو وہ اپنی کمتر ہونے کی مثال بتایا کرتے تھے. امت کے اندر تواضع عجیب و غریب صفت تھی. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے، تن کو دیکھ کر یہ تن کا مجھ سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ تن کو کوئی حساب نہیں ہے، مجھے تو حساب دینا ہوگا. تو ہمارے نبی نے ہم کو سمجھایا جب تمہیں دنیاوی معاملات میں مقابلہ کرنا ہو تو اپنے سے اوپر والے کے ساتھ، دنیاوی معاملات اپنے سے نیچے والے کے ساتھ کرنا. جو انسان جسمانی طور پر تھوڑا سا کمزور ہے وہ اگر اپنے سے کمزور تر کو دیکھے گا، مثلا کسی کی آنکھوں میں لائٹ ہی نہیں ہے جب اس کو دیکھے گا، کسی کے ٹانگ میں چلنے کی طاقت ہی پولیو زدہ ہے، کسی کا ہاتھ جو ہے وہ پولیو کا شکار ہو گیا ہے، ٹھیک دماغی توازن کا ٹھیک نہیں ہے، مرگے کا شکار ہے، تو اپنی اس کمزور حالت کو بھی غنیمت سمجھے گا کیونکہ ان کے مقابلے میں بہت اچھی حالت میں ہوں. یہ ہماری نبی نے ہم کو سمجھایا. اور دین کے معاملات میں اپنے سے اوپر والے کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے. آدمی نے مطالعہ کیا، ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم ان سے مقابلہ کریں. جو آدمی تہجد پڑھتا ہے اگر وہ یہ سوچے گا میں تو تہجد گزار ہوں باقی تو پانچ وقتہ بھی نہیں پڑھتے ہیں، تو سمجھے گا کہ میں تو ولی ہوں. لیکن جب وہ دیکھے گا ان انسانوں کو جو تہجد نہیں اس کے علاوہ دوسرے بہت سارے عبادات کے معاملات کرتے ہیں، کہے گا کہ میری جماعت تو کچھ بھی نہیں. ایک حدیث پڑھانے والے حدیث پڑھایا کرتے تھے اور بہت فخر کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ صاحب میں حدیث کا سبق بھی پڑھاتا ہوں اور ساتھ میں تمام سنتیں رواتب ہوں یا غیر رواتب ساری پڑھتا ہوں. کیا بتایا تھا انہوں نے؟ یعنی انہوں نے یہ کہا تھا میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں اشراق بھی پڑھتا ہوں، میں عوابین بھی پڑھتا ہوں، میں چاش بھی پڑھتا ہوں اور حدیث بھی پڑھاتا ہوں، یعنی میں کمال پر پہنچا. تو ان کے استاد نے ان کو بلا کر کے کہا یہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے برتر کچھ اور بھی سوچا؟ انہوں نے کہا جی نہیں. کہا لگا ہم تمہیں مثال بتاتے ہیں، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی رمضان میں، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی خود رمضان میں تراویح کی نماز پڑھاتے تھے اور دو پارے پڑھتے تھے تراویح کی نماز میں، ہر رکعت میں دس آیتیں پڑھتے تھے. تراویح کی نماز پڑھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرتے تھے تقریباً ایک یا ڈیڑھ گھنٹہ، اور اس کے بعد پھر تہجد کی نماز خود پڑھاتے تھے اپنے شاگردوں کو، اور جو شاگرد اپنی رضامندی سے کھڑا ہو جاتا تھا تو ٹھیک، اور اگر کوئی کھڑا نہیں ہوتا تھا تو جبر نہیں کرتے تھے. اب جو شاگرد کوئی ساتھ میں کھڑا ہو جاتا تھا تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ تہجد کی نماز پڑھاتے تھے اور روزانہ دس پارے پڑھتے تھے تہجد کی نماز میں. ٹھیک، تہجد کی نماز فارغ ہونے کے بعد پھر تھوڑا سا سحری کھاتے تھے، اور وہ سحری کھاتے تھے خشک روٹی اور ساتھ میں پانی، اس کے علاوہ ساتھ میں سالن نہیں کھاتے تھے، سیو نہ سمتم کیا. چنانچہ ایک مرتبہ بیمار ہوئے، ایک حکیم نے نبض پکڑ کر کے کہا کہ میں نے راہبوں کا نبض دیکھا ہے اور آج اس کا نبض دیکھتا ہوں، مجھے لگتا ہے تیس سال سے اس شخص نے سالن نہیں کھایا ہے. یہ نبض پکڑ کر کے حکیم نے کہا تھا، امام بخاری کے نبض پکڑ کر. ان سے شاگرد، حضرت یہ صحیح ہے؟ کہنے لگا ہاں صحیح ہے. کیوں؟ کہا میں نے سوچا کہ روٹی سالن میں ڈالنا اور پھر کھانا، اس میں تو بہت وقت ضائع ہو جائے گا، اس لیے میں سوچا ایسا نہیں، میں ستو جلدی پانی میں اٹھا کر پی لیتا ہوں تو باقی سارا وقت میں محنت کرتا ہوں. تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ انداز یہ تھا زندگی کا. اب جب تہجد کی نماز پڑھی، تہجد میں پڑھ کر کے جلدی سے ستو گھولے اور پی لیے، اور پینے کے بعد پھر فجر کی نماز پڑھتے تھے، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر تلاوت شروع کرتے تھے صبح کو، اور شام تک ایک قرآن ختم کرتے تھے. روزانہ یہی معمول تھا، تراویح پڑھانا، تہجد میں دس پارے پڑھنا، اور دن میں ایک قرآن کریم ختم کرنا، یہ امام بخاری کا معاملہ. جتنی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں حالات زندگی میں، ان تمام میں یہ لکھا ہوا ہے واقعہ. ایک کتاب ہے، بہت مشہور شخصیت ہیں، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ. علامہ ابن حجر اسقلانی نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، اس کا نام ہے فتح الباری. اس فتح الباری کے شروع کی ابتدا میں ایک مقدمہ انہوں نے لکھا ہے فورورڈ، وہ پوری ایک جلد ہے. اس میں ایک پوری فصل انہوں نے لکھی ہے امام بخاری کے حالات. امام بخاری کے حالات میں ایک چپٹر لکھا ہے انہوں نے، چھوٹا سا چپٹر، امام بخاری کی عبادات کیسی ہوتی تھی اس میں لکھا ہے یہ واقعہ. اسی طرح سے ایک بہت بڑے مصنف گزرے ہیں، بہت بڑے مصنف، علامہ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ تعالی، کتاب لکھی ہے سیر اعلام النبلاء. علامہ انور شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ، علامہ انور شاہ صاحب کے آج کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ، ویسی کتاب لکھنے کے لیے کسی یونیورسٹی کی کئی اکیڈمیاں کام نہیں کر سکیں گی جیسے اکیلے شخص نے کتاب لکھی ہے. 22 جلدوں میں کتاب لکھی اس نے، اور حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر ان کے زمانے تک جتنے بھی علماء، شاعر، فقہا، محدثین، اولیاء، جن شخصیات کا کوئی اہم نام ہے، ان کے تمام حالات اس نے جمع کر دی ہیں. 22 جلدوں میں کتاب لکھی ہے، ایسا عجیب شخص تھا وہ. سیر اعلام النبلاء، اس میں امام بخاری کے حالات لکھے تو اس میں بھی واقعہ لکھا ہو. اور ایک کتاب ہے تاریخ بغداد، خطیب بغدادی کی لکھی ہوئی کتاب ہے تاریخ بغداد. اس میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا بغداد کا سفر دکھایا اس نے، اور اس میں یہ بھی لکھا امام بخاری اس طرح سے کرتے تھے. تو اب استاد نے اپنے شاگرد سے کہا، تمہیں بہت فخر ہے کہ تم تہجد پڑھتے ہو، تمہیں بہت ناز ہے کہ تم اشراق کی نماز پڑھتے ہو اور بچوں کو حدیث پڑھاتے ہو، حدیث کا ماہر تو اس طرح عبادت کرتا تھا. اس نے کہا، ہم تو کچھ بھی نہیں. جب بڑوں کو دیکھتے ہیں تو آدمی سمجھتا ہے ہم تو کچھ بھی نہیں، اور جب نیچے والوں کو دیکھتا ہے تو آدمی کو فخر ہونے لگتا ہے میں بہت کچھ. تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج یہی بنایا امت کا، کیا کہ تم جب دین کے معاملات میں مقابلہ کرو تو اپنے سے اوپر والے کے ساتھ کرنا، اور جب دنیاوی معاملات میں مقابلہ کرو تو اپنے سے نیچے والے کے ساتھ کرنا، تو تمہیں اطمینان ہوگا. اور واقعہ بھی یہی ہے کہ جب آدمی، ایک عورت ایک گھر میں گئی، واپس جب آئی تو موڈ اس کا صحیح نہیں تھا. شوہر نے پوچھا کیا بات ہو گئی، کہنے لگے میرے نئے سٹائل کے پردے وہاں دیکھے ہیں، ہمارے پردے تو کچھ بھی نہیں ہے. اس پر بیوی کا موڈ خراب ہے. کیوں؟ اس کے آفس شوہر سے لڑائی ہوئی. اس نے کہا خرید لیں گے کوئی بات. کہنے لگا نہیں صاحب، آج ہم کو پتا چلا یہ تو پرانے قسم کے پردے ہیں، ہمیں میں نئے سٹائل کے پردے دیکھے ہیں، ہم کو ضرور لانے ہیں. اور کم سے کم عید پر، پورا رمضان لڑائی میں گزرتا رہا ان کا، کیونکہ صاحب عید پر نئے پردے آنے چاہیے. یہی ہے وہ مقابلہ آ رہی انسانوں کا. یہ جو آج کے زمانے کمپٹیشن نے لوگوں کو تباہ کر دیا ہے. اور حدیث میں بھی اس کا اشارہ دیا گیا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وفد آیا تھا، اس کو کہتے ہیں وفد عبد قیس. تقریباً یہ دو مرتبہ آیا ہے حضور کے پاس، بحرین کے علاقے سے پوری جماعت حضور کے پاس آئی، پورا ایک وفد حضور کے پاس آیا. ایک مرتبہ یہ 60 آدمیوں کا وفد تھا، حضور نے ان کا بہت شاندار استقبال فرمایا جیسا بھی کر سکتے تھے. بہرحال یہ وفد جب واپس گیا ہے تو ان وفد والوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس کوئی بہت اچھا انسان آپ بھیجیں گے، امانت دار، اور ہم وہاں بہت کچھ جمع کریں گے اور وہ مدینے کے لیے بھیجیں گے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، میں اپنی امت کا امانت دار ترین شخص تمہارے لیے بھیجوں گا. اور وہ امانت دار ترین شخص تھے حضرت ابو عبیدہ ابن الجرہ، امین حاضی الامہ، میری امت کا امانت دار ترین شخص ابو عبیدہ، اس کو میں بھیجوں گا. بہرحال چلے گئے وہ، ابو عبیدہ وہاں گئے، وہاں سے وہ سارا مال لے کر کے آئے، اس میں غلہ، کپڑے، جانور، سونا چاندی اور اس طرح کی مختلف چیزیں تھیں، وہ ساری لے کر کے جب آئے ہیں مدینہ پہنچے ہیں اور مسجد نبوی میں تقسیم ہونے کا کام شروع ہوا، تو پہلے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا تھا اس کے الفاظ، حدیث کے الفاظ یہ ہیں، بخاری شریف میں یہ 3 یا 4 جگہ پر یہ حدیث ہے، یہی حدیث ابو عبیدہ بن جرہ کی حدیث بخاری شریف میں 3 یا 4 جگہ پر ہے. ارشاد فرمایا، حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے دیکھا کہ مسجد نبی میں بہت لوگ ہیں. فرمایا، شاید لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ ابو عبیدہ کی سپلائی پہنچ گئی ہے. لوگوں نے کہا جی ہاں معلوم ہو گیا. کہا اسی لیے اتنی زیادہ لوگ جمع ہوئے ہیں؟ یا جی ہاں اسی لیے جمع ہوئے ہیں. حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، ابھی ہم تقسیم کریں گے. لوگوں کے گھروں میں تنگ دستی ہے اس لیے لوگ زیادہ جمع ہو گئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں تنگ دستی ہے. حضور نے فرمایا، اس کے بعد فرمایا، لا اخشى علیکم الفقر، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میری امت کے اندر غربت آئے گی اور تباہ ہوگی، اس سے میری امت کو کچھ ہونے والا نہیں. لا اخشى علیکم الفقر، میں اپنی امت کے بارے میں غربت سے خوف زدہ نہیں ہوں. ولیکن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا، مگر مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میری امت کے اندر دولت آئے گی. ان تبسط علیکم دنیا فتنافسوا, تو تم کمپٹیشن کرنے لگو گے. فحلق تم کما حلق من کان قبلکم, تم ویسے ہی خراب ہو جاؤ گے جیسے باقی قومیں خراب ہو گئی. چنانچہ ہماری کشمیر کی پچھلی تاریخ جس میں بہت زیادہ غربت پائی گئی ہے, ڈوگروں کے دور میں, سکھوں کے دور میں غربت, ظلم اور کیا کیا ہوا ہے, اور آج بھی بے انتہا زیادہ غربت کا شکار لوگ, ان کے بارے میں پچھلی تاریخ میں غربت کی بنا پر کسی نے اسلام کو چھوڑا ہو بہت مشکل. اور آج بھی بہت گہری سطح پر جا کر کے ہم نے معلومات کی تو پتا چلا کہ غربت کی بنا پر اسلام ترک کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے بمقابلے ان لوگوں کے کہ جن کو غربت کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ان کو کمپٹیشن کا مسئلہ ہے. ہمارے پڑوسیوں کا لڑکا ڈاکٹر بن گیا اور ہمارا بیٹا ڈاکٹر نہیں بن پا رہا ہے, اس کو کوئی ایجنسی آ کر کہتی ہے ہم تمہارے بیٹے کو ڈاکٹر بنائیں گے, تم کو صرف مذہب چینج کرنا ہے, یہ تیار ہو گیا, یہ مقابلے کے لیے ڈاکٹر بنانا ہے اس لیے تیار ہو گیا. وہی ہے غربت کی بنا پر تو کبھی کبھی آدمی کے ضمیر میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ آدمی ایمان کا سودا نہیں کرتا, لیکن جب دولت کی بنا پر غیرت مٹ جاتی ہے اور دنیا پرستی آ جاتی ہے تو اس کے بعد پھر آدمی کی حالت یہ ہوتی ہے. اس وقت کشمیر کی صورتحال یہی ہے. یہاں کا اکثر ٹینشن جو ہے وہ کس چیز کا ہے؟ مقابلہ آرائی کا ٹینشن. گھر میں تین آدمی کل ہیں اور 10 یا 15 کمروں پر مشتمل حویلی بنانی ہے, آدمی ہے تین کل, ضرورت نہیں ہے مگر مقابلہ ان سے کرنا ہے. پڑوس میں اتنی شاندار بلڈنگ ہے, ہم کیوں نیچے بیٹھیں گے؟ رہیں گے سارے تالو میں, یہ سارے کمرے تالو میں رہیں گے, مگر بنانا ہے بہت بڑا, کیوں؟ مقابلہ ہے. تو کمپٹیشن کا دور جو مسلط ہو گیا وہ ہمارے نبی نے پہلے فرما دیا تھا, بخاری میں لا اخشى علیکم الفقر, مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ میری امت کے اندر غربت آئے گی, ولیکن اخشى ان تبسط علیکم دنیا, لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میری امت کے اندر دنیا مسلط ہوگی. فتنافسوا, پر تم ایسے ہی کمپٹیشن کرنے لگو گے, مقابلہ آرائیاں کرنے لگو گے جیسے تم سے پہلے لوگ مقابلہ آرائی کرتے تھے. فحالکو فحلق تم او فتحلقو کما حلق من کان قبلکم, تم بھی ویسے برباد ہو جاؤ گے جیسے وہ لوگ برباد ہو گئے. روزہ در حقیقت اسی کا انتظام ہے کہ انسان اپنے آپ کو قابو میں رکھے, یعنی قناعت. وہ جب روزہ رکھتا ہے تو وہ سیکھ جاتا ہے بھوک جھیلنے کی عادت کیسی ہوتی ہے. وہ جب روزہ رکھتا ہے تو وہ سیکھ جاتا ہے کیا کہ صاحب مجھے اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا, انسان کو جو کچھ ملا اس پر قناعت کرنے کو تیار نہیں, لہذا اس سے زیادہ دوڑ دھوپ کر رہا ہے. اس زیادہ دوڑ دھوپ میں وہ حلال و حرام کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا. وہ آفس میں جاتا ہے تو وہاں طرح طرح کے سکنڈل کرتا ہے, وہ مزدوری کرتا ہے تو اس میں طرح طرح کے دھوکے کرتا ہے, وہ کاروبار کرتا ہے تو اس میں طرح طرح کے دھوکے کرتا ہے. اگر جہاں جاتا ہے کیوں؟ اس کو بھوک لگی ہے کس چیز کی؟ زر پرستی کی. اس زر پرستی کو قابو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نفس پہلے قابو میں آئے, اور نفس کو قابو کرنے کے لیے اللہ نے روزہ رکھا. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور, جو روزہ رکھنے کے باوجود بھی غلط کام نہیں چھوڑتا, یا غلط بات کہنا نہیں چھوڑتا, جو زور بولنا اور زور کے مطابق عمل کرنا نہیں چھوڑتا, غلط باتیں کہنا, غلط کام کرنا جو نہیں چھوڑتا, اللہ تعالیٰ شانوں کو ان کے روزوں کی کوئی پرواہ نہیں, وہ خالی فاقے ہیں. آج کے زمانے میں اولاً تو روزہ رکھنا مشکل, اور یہ بہت خطرناک حالت ہے. دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں کا خاتمہ ہوا ہے, جہاں جہاں بھی مسلمانوں کا خاتمہ ہوا ہے, وہاں جب اس کے اسباب ڈھونڈنے لگتے ہیں تو ایک سبب یہ بھی پایا جاتا ہے کہ جب دین کے احکام کی کھلم کھلا دھجیاں اڑائی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے وہاں سے مسلمانوں کے خاتمے کا فیصلہ کر دیتے ہیں. اس میں سب سے بھیانک مثال ہے فلسطین کی, اسپین کی مثال, کہ اسپین سے مسلمانوں کا خاتمہ ہوا. اس خاتمہ ہونے کی بہت ساری وجہیں ہیں, ان وجہوں میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہاں کھلم کھلا اسلام کے احکام کی خلاف ورزی ہوتی تھی. کھلم کھلا لوگ روزے چھوڑتے تھے, کھلم کھلا نوجوانوں میں آوارگی آ گئی تھی اور وہ کھلم کھلا آوارگی کرتے. ایک ہے جرم انسان کرے اور پھر شرمندہ ہو, اور ایک ہے انسان جرم کرے اور شرمندہ نہ ہو بلکہ اور زیادہ دکھا کر کے جرم کرنے لگے, وہ زیادہ خطرناک حالت ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں سرکشی کی حالت. جب سرکشی کسی قوم میں آ جاتی ہے, ہم جرم کریں گے اور جم کر کے کریں گے, کون بول سکتا ہے؟ جب یہ مزاج آنے لگتا ہے تو پھر قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قوم کو میں پیس پیس کر کے رکھ دیتا، دمرنا تدمیرا، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم فیصلہ کرتے ہیں کسی ملک کو تباہ کرنے کا، کسی بستی کو مٹانے کا، کسی قوم کو ختم کرنے کا، امرنا مترفیہا، وہاں کے مترفین کو ہم ذہنوں میں ڈالتے ہیں، مترفین سے مراد ہوتے ہیں ہائی کلاس کے لوگ، پیسوں والے، نوجوان، یہ تمام مترفین میں آتے ہیں، وہاں کے جو مترفین ہیں پیسوں والے، ہائی کلاس، وی آئی پیز، ان تمام کے ذہنوں میں آتا ہے، وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں، گناہوں میں پھنس جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر خدا کے فیصلے، جو فیصلہ آنا چاہیے وہ آنے کے لیے وہ مستحق اپنے آپ دمرنا تدمیرا، تو بعد میں ہم ان کو ریزہ ریزہ کر کے رکھتے ہیں. 1900 یہاں ہمارے ایک بھائی ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ صاحب میں نے، مجھے یاد ہے اچھی طرح سے، دہلی میں چاندنی چوک میں بہت بڑا بازار تھا اور مسلمانوں کا بازار تھا، 1947 سے پہلے، 1947 سے پہلے اس بازار کے لوگوں میں ایک خرابی شروع ہو گئی. وہ کیا؟ ایک تو جوا کھیلنے لگے، دکاندار جوا کھیلنے لگے، دوسرے وہ رمضان میں کھلم کھلا حکا پینے لگے، اور ہر دکان میں حکا ہوا کرتا تھا، اور وہاں کچھ علماء، کچھ صلحاء جا کر ان کو کہتے تھے بھائی رمضان اور کھلم کھلا آپ لوگ یہ کر رہے ہیں، تو ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. تو بعد میں ایک مجذوب قسم کا انسان تھا، اس نے کہا بھائی لگتا یہ ہے کہ شاید اس بازار کے مٹنے کا فیصلہ ہونے والا ہے، اس لیے کہ جب یہ حالت کہیں ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر وہاں اللہ تعالیٰ شانہ ان مسلمانوں کو وہاں رہنے نہیں دیتے. چنانچہ کچھ دنوں کے بعد 47 ہو گئی، اور 47 ہونے کے بعد اسی چاندنی چوک میں اتنا مسلمانوں کا خون بہایا گیا کہ گھوڑوں کے ٹخنوں تک خون پہنچ گیا تھا، اور مسلمانوں کا سارا بازار اس وقت ہندوؤں کے قبضے میں. چھوٹی سطح پر بھی ایسا ہوتا ہے بڑی، اس لیے کھلم کھلا جو اللہ تعالیٰ شانوں کے احکام کے خلاف ورزی ہوتی ہے وہ بہت خطرناک ہوتی ہے. لہذا رمضان میں جب کھلم کھلا لوگ کھانے پینے لگیں، جیسے ہوٹلوں میں، جیسے پارکوں میں، تندرست انسان، ابھی چند سال پہلے جو زلزلہ ہوا تھا اس زلزلے میں عجیب عجیب واقعات ہوئے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ ایک مسلمانوں کے شہر میں صبح 8:30 یا 9 بجے کا ٹائم تھا، مسلمان افسران رمضان میں شراب پی رہے تھے، اور اسی وقت زلزلہ آیا تو سب سے پہلے وہی بلڈنگ نیچے بھی تھی، اور ان کی لاش نہیں ملی، ان میں کسی کی لاشیں نہیں ملی. یہ سرحد پار ہوا ہے، گویا اللہ تعالیٰ شانوں کبھی کبھی دکھا دیتے. 8:30 یا 9 بجے کا ٹائم تھا، اسی وقت وہ حضرات آفس آئے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں جو تھی وہ 8 بجے سے 2 بجے تک تھی، اور وہاں بیٹھ کر انہوں نے شرابیں پی ہیں، رمضان کا دن تھا، اور 8:30 یا 9 بجے وہ زلزلہ آیا تھا تو سب سے پہلے وہی بلڈنگ نیچے گری تھی، اور ان کی وہ ہڈیاں بھی نہیں ملی ان کی. اس لیے رمضان کی توہین کرنا سنگین خطرے کی حالت ہے. ایک روسی مصنف جو اتھیسٹ یا کمیونسٹ ہوگا، اس نے ایک مسلمان ملک میں جاسوسی کی غرض سے بہت سارا زمانہ گزارا، اور وہاں وہ مسلمانوں کے اندر کی زندگی کو اس نے جھانکا، اسے دیکھا مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کیسے ہے، ان کی شادیاں کیسی ہوتی ہیں، ان کا یہ دینی نظام کیا ہے، ان کے لیے ان کا اسلام کیا کیا حکم دیتا ہے، اسی میں وہ یہ جاننا چاہتا تھا ان کا یہ رمضان کیا چیز ہے. تو بہرحال کئی سال تک وہ رمضان اور روزوں کا مطالعہ کرتا رہا، اس کے بعد اس نے کتاب لکھی، کہا اس کتاب میں اس نے یہ لکھا کہ میں نے تحقیقات کی تو مجھے یہ پتا چلا کہ روزہ 30 بیماریوں کا علاج ہے، اور میں نے بھی ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں بھی روزہ رکھا کروں گا، حالانکہ میں اسلام کو کیا، میں اسلام کے خدا کو بھی مانتا نہیں. ساتھ میں یہ بھی کہا اس نے کہ میں اسلام کو بھی نہیں مانتا، اسلام کے خدا کو بھی نہیں مانتا، مگر روزے میں ضرور رکھوں گا کیونکہ یہ 30 بیماریوں کا علاج ہے. حق وہ ہے کہ جو سر چڑھ کر کے بولتا ہے. ابھی قریب کے زمانے میں دنیا کے بہت مشہور قاری گزرے ہیں، قاری عبد الباسط عبد الصمد مشہور قاری گزرے ہیں، اور ان کی بہت شاندار قرات ہوا کرتی تھی. بر صغیر بھی بار بار آئے ہیں، ہندوستان میں آئے ہیں، ندوے بھی آئے ہیں، دیوبند بھی آئے ہیں، پاکستان میں بھی آتے رہے ہیں وہ قاری عبد الباسط. ان کی قرات بڑی بے نظیر قرات مانی جاتی تھی، اور لوگ جھوما کرتے تھے ان کے قرات سن کر. تو قاری عبد الباسط نے دنیا بھر میں جگہ جگہ قرآن کی تلاوتیں کی ہیں. تو ایک دفعہ ان سے انٹرویو لینے والے نے کہا کہ عبد الباسط آپ نے دنیا میں ہر جگہ قرآن سنایا، آپ قرآن کا کوئی عجیب بات سناؤ قرآن کے بارے میں. اس نے کہا صاحب واقعہ تو بہت ہیں، مگر میں تمہیں ایک عجیب واقعہ مجھے سناتا ہوں. کہنے لگے ہمارے ملک کا صدر تھا وہ جمال الدین ناصر، تھا تو وہ ملحد قسم کا آدمی، ملحد قسم کا بے دین انسان تھا، لیکن کہا ہمارے ملک کا صدر تھا جمال الدین ناصر، وہ روس گیا تھا، روس اس زمانے میں کمیونسٹوں کے کا دور تھا، خرشچیف اور بریزنیف کا زمانہ، تو خرشچیف کے زمانے میں ہمارے صدر ناصر جمال عبد الناصر روس گیا، وہاں کوئی ایگریمنٹ ویگریمنٹ معاہدے کر کے واپس آیا، کہا اس کو دوبارہ چند مہینوں کے بعد پھر جانا تھا، تو اتفاق سے میری ملاقات ایک جگہ ہوئی، کسی پارٹی میں ہم لوگ تھے، تو ناصر نے مجھ سے کہا تمہارے قرآن کی تو بڑی دھوم ہے ساری دنیا میں، کیا تمہارے قرآن پڑھنے میں ہے؟ کہنے لگا آپ بھی بیٹھ کے سنیے، کہا اس نے بھی چند آیتیں سنی تو حیران ہو گیا وہ، کہا ابھی کچھ دنوں بعد میرا روس کا دورہ ہونے والا ہے، تو میرا جی چاہتا ہے تم بھی میرے ساتھ چلو، میں نے کہا بہت اچھا میں بھی چلوں گا، کہنے لگا ہم گئے، ساری وہ روس کی وہ سوویت یونین کی وہ ملحد پارٹی اس کی چوٹی ارکان بیٹھے ہوئے تھے، صدر ناصر اور اس کے سارے وزراء کو جو ان سے گفتگو کرنی تھی وہ گفتگو انہوں نے کی، اس کے بعد صدر ناصر نے کہا ہمارے ساتھ ایک صاحب آئے ہیں یہ آپ کو کچھ سنانا چاہتے ہیں، اب ہماری میٹنگ ختم ہو چکی ہے، اگر آپ لوگوں کا موڈ آئے تو تھوڑا سا سن لیجیے، قاری عبد الواسط کہتے ہیں میں نے شروع کر دی تلاوت، میں نے یہ سوچا کہ مجھے اس وقت کون سی آیتیں پڑھنی چاہیے، کیا میں نے غور کیا تو پہلے سے بھی سوچ رہا تھا، میں نے غور کیا، میں نے ارادہ یہ کیا، جس وقت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے ارادے سے چلے تھے، اور راستے میں ان کو کسی نے بتایا تھا کہ تمہاری بہن مسلمان ہو چکی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اپنی بہن کے گھر گئے، اور بہن کے گھر جا کر کے اس نے اپنی بہن کو مارا تھا، اور اس کے بعد پھر وہاں آخر میں انہوں نے کہا تھا اچھا مجھے سنا وہ کیا قرآن ہے، تو اس وقت جو ان کو قرآن کی آیتیں سنائی گئی تھی وہ سنائی گئی تھی طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، تو میں یہی والی آیتیں پڑھوں گا، کیونکہ وہ عمر اس وقت شقی اور بدبخت اور کافر عمر تھا، اس عمر کے اس سخت دل کو موم کرنے والی آیتیں جو ہیں وہی آیتیں میں اس ملحدوں کی پارلیمنٹ میں پڑھوں گا، تو میں نے وہی آیتیں پڑھنی شروع کی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کہا میں پڑھتا رہا جھومتا رہا، اور اس کے بعد جب میں نے آیتیں ختم کی تو میں نے دیکھا ہر شخص کی آنکھوں میں آنسو، تو میں نے ناصر سے پوچھا ان سے کہو کیا بات ہو گئی، تو ان کو ان میں سے ہر شخص نے کہا ہم یہ تو نہیں بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا سنا رہے تھے، البتہ ہمارا دل دھڑکتا رہا اور بے شار ہماری آنکھوں سے آنسو گرے ہیں، ہم نے کسی گانے سے کبھی آنسو نہیں بہائے مگر یہ سن کر کے ہم کو آنسو نکل گئے، حالانکہ ہم کو قرآن کی تاثیر یہ، آج کا دور جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ دور ساری دنیا میں اسلام کو مٹانے کا دور ہے، بے انتہا مہمیں چل رہی ہیں کہ دنیا سے اسلام مٹ جائے، اور رکاوٹ جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر کا اسلام، اس مسلمانوں کے اندر سے اسلام باہر آنا چاہیے، اور اس کے لیے مسلمانوں کو چار الگ الگ طبقوں میں تقسیم کیا گیا، آج کے زمانے میں ملکوں کے اندر ایک کچھ ادارے کچھ طبقے ہوتے ہیں، ان طبقوں کو کہا جاتا ہے تھنک ٹینکس، یعنی پالیسی ساز افراد، وہ کبھی سامنے ہوتے ہیں کبھی پسے پردہ ہوتے ہیں، تو دنیا کے مسلمانوں کو انہیں تقسیم کیا ہے چار طبقوں میں، کہا ان مسلمانوں میں سے ایک طبقہ وہ ہے کہ جو مسلمان سوسائٹی میں پیدا تو ہوا ہے لیکن ان کے بعد اسلام کی کوئی چیز اب نہیں ہے، ان کا ذہن ہم جیسا، ان کی سوچ ہم جیسی، جیسے ہم اسلام کو برا بلا کہتے ہیں وہ بھی ایسے اسلام کو برا بلا کہتے ہیں، کہتا ہے ایک جماعت تو ایک طبقہ وہ ہے، وہ تو ہمارے بن چکے ہیں، یہ دنیا کے وہ اتھیسٹ مسلمان کہ جو مسلمان ملکوں میں پیدا ہوئے یا مسلمان خاندانوں میں پیدا ہوئے، اب ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو اسلام سے ویسی نفرت ہے جیسے کسی یہودی یا کسی متاثر ترین دشمن اسلام کو ویسی نفرت ان کو ہے، ایک طبقہ وہ ہے، ان کا دوسرا طبقہ وہ ہے، دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو ویسا ملحد تو نہیں ہے لیکن ان کی ساری تمنائیں جو ہیں وہ یہ کہ ہماری ملازمتیں اچھی ہوں، ہمارا بزنس اچھا چلے، ہمارے پاس پیسہ جمع ہو جائے، ہمارے پاس گاڑیاں ہوں، ہمارے پاس مکانات ہوں، اسلام ترقی کرے تو بہت اچھا، مٹ جائے تو کوئی پرواہ نہیں، یہ دوسرا طبقہ یہ ہے، ان کو اسلام کے پھیلنے سے خوشی نہیں اور اسلام کے مٹنے سے خوشی نہیں، وقتی طور پر وہ بھی خوشی کا اظہار کر لیں گے، کہا یہ عام مسلمان ایسے ہی ہیں آج، کہ بس ان کی زندگی ٹھیک ویسی گزر رہی ہے جیسے ایک یہودی کے ایک نصرانی کی زندگی گزرتی ہے، وہ بھی اپنی زندگی ویسی ہی گزار رہے ہیں، زبان سے یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، باقی اپنے اندر اسلام لانے کی ان کو کوئی فکر نہیں، ان کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں، ان کی ساری توجہ جو ہے وہ اس بات پر ہے کہ بس بلڈنگ بن جائے، گاڑیاں آ جائیں، عیش و عشرت ہو، فنکشنوں میں ہم شریک ہو جائیں، دنیا بھر میں ہمارے ٹور ہونے لگیں، بس اتنا ہی، ایسی اس زندگی کے مسلمان بھی کچھ ہیں، ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ذہنی طور پر یہ اسلام کے خلاف نہیں ہیں لیکن عملی طور پر وہ اسلام سے دور ہیں، دوسری قسم یہ، اور تیسری قسم وہ مسلمان ہیں جو روایتی مسلمان ہیں، بس
کوئی دو وقت کی نماز پڑھتا ہے اسی پر وہ قائم ہے، وہ جب سے ہے وہ اسی حال میں ہے. کوئی عید کی نماز پڑھتا ہے وہ اسی تک رکا ہوا ہے، وہ جب سے ہے وہ اسی حال میں ہے، اس سے آگے وہ بڑھنے کو تیار نہیں. ان کے ہاں کسی آدمی کی وفات ہو جائے گی وہ قبرستان تک جائیں گے دفن کرنے کے لیے، عید کا دن آئے گا وہ عید کے دن بڑی خوشی کے ساتھ عید منائیں گے، رمضان آئے گا کبھی روزہ رکھ لیں گے کبھی نہیں رکھیں گے، کبھی جی نہیں چاہے گا کہیں گے بیمار ہیں نہیں رکھیں گے، کبھی موڈ آئے گا رکھ لیں گے. کہا بس وہ ٹریڈیشنل مسلم ہیں اور یہ اسی زندگی حال میں ان کی زندگی گزر رہی ہے. دنیا میں اسلام پھیلتا ہے ان کو اس سے دلچسپی نہیں ہے، پھیل جائے گا وقتی طور پر خوشی کا اظہار بھی کر لیں گے، خود ان کا کوئی کنٹریبیوشن اس میں نہیں ہوگا. ایک اور چوتھی قسم مسلمانوں کی، وہ جو بہت تھوڑی تعداد میں ہے، یہ جو تھوڑی تعداد میں مسلمان ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اسلام پر ہم عمل کریں، اسلام کو ہم سیکھیں، اسلام دنیا میں پھیلے، دوسرے ملکوں تک اسلام جائے. یہ جو چوتھا والا چھوٹا طبقہ ہے، یہ چوتھا والا چھوٹا طبقہ، یہ آپس میں مربوط تو نہیں ہے، یہ الگ الگ گروپوں میں تقسیم شدہ ہیں، یہ کہیں آپس میں بھی لڑتے رہتے ہیں، مگر نیت سب کی یہی ہے. یہ والا ہے خطرناک طبقہ، اس خطرناک طبقے کو مٹانے کے لیے ہمیں ان تین طبقوں کو استعمال کرنا. یہ ہے ساری دنیا کی سیاست، اس چوتھے والے طبقے کو ختم کرنے کے لیے ان تین طبقوں کو ہمیں استعمال کرنا ہے. یہ تو ہے ایک چپٹر اس کا، اور اس ایک چپٹر کے بعد اگلا چپٹر اس میں کیا لکھا ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے لیکن پریشان کون صورتحال یہ ہے کہ اسلام یورپ میں جتنی قبولیت کے ساتھ پھیل رہا ہے وہ ہمارے لیے پریشان کن ہے. اس کے لیے ہم نے استعمال کیا ہے اب تقریباً 4,500 یا 5,000 ویب سائٹیں جو اسلام کے نام پر کام کر رہی ہیں اور وہ اسلام کو مٹانے کے لیے ہیں، نام ان کا اسلامی نام ہی ہے اور مسلمان نہیں سمجھ پاتا یہ کیا چیز ہے. اس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں جب یہ کہا جاتا ہے کہ تہذیبوں کا تصادم ہے، تہذیبوں کا نہیں ہے، اسلام اور کفر کا تصادم ہے. ایک طرف سے کافرانہ تہذیب ہے جو سارے نبیوں کی تہذیب کو مٹانے کے پر تلی ہوئی ہے، اور ایک طرف سے اسلام ہے جو سارے نبیوں کی تہذیب کو اپنے ساتھ لے کر کے کھڑا ہے. تو اصل میں ٹکراؤ جو ہے وہ اسلام اور کفر کا ہے، اس کو کہتے ہیں کبھی تہذیبوں کا تصادم، اور کبھی کہا جاتا ہے وہ کلیش آف سولائزیشن، یہ کیا کیا کہا جاتا ہے، یہ سب اس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. آج کے مسلمان کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اپنے اس اسلام پر رہے گا یا ان کے رنگ میں رنگ جائے گا. قرآن کریم میں صبغت اللہ، اے خضوع صبغت اللہ، اللہ کے رنگ کو مضبوط پکڑو. جب ہمارا نوجوان یورپ سے چلے ہوئے کسی فیشن کو گلے لگاتا ہے، جب ہمارا نوجوان بالی ووڈ یا ہالی ووڈ کے چلے ہوئے دھاگوں کو ہاتھوں میں باندھتا ہے اور وہاں کے ٹاپس کو لے کر کے اپنے کانوں میں لال رہا، وہ دراصل صرف اپنا شوق اور فیشن پورا نہیں کرتا، وہ دراصل اسلام کو مٹانے والوں کا ساتھ دیتا ہے اور اسے نہیں معلوم ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. وہ زبان سے نہیں، وہ اپنے عمل سے کہتا ہے تم جو چاہتے ہو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. اس لیے میرے نوجوان بھائیو، یہ جو یہ انگریزوں کے لباس ہیں، یہ اسلام، یہ صرف فیشن نہیں ہے، کیا آپ شوق کے حد تک اس کو پورا کریں، یہ دراصل اسلام کو مٹانے کی مہموں کا ایک علامتی حصہ ہے، اور علامت اس کی یہ ہے، پس پردہ ہمارا مقصد یہ ہے. اس مسلمان کے دل سے ایمان کھرچ جانا چاہیے، اس کا ایمان جو ہے وہ توہمہ پر آ جانا چاہیے، اور توہمہ کہتے ہیں اس کے گلے میں، اس کے ہاتھوں میں دھاگے آ جانے چاہیے، وہ یہ سمجھنا چاہیے اس دھاگوں سے میں کامیاب ہو جاؤں گا، وہ یہ سمجھنا چاہیے میں اپنے اندر قابلیت پیدا کروں یا نہ کروں، نہیں، دھاگے سے، دھاگوں سے میری قسمت بننی چاہیے، تو دھاگوں سے قسمت بنانے کا تصور پیدا کیا جائے. یہ دھاگا میرے لیے لایا گیا اجمیر شریف سے، یہ دھاگا میرے لیے لایا گیا، ایک لڑکے نے یہاں سری نگر میں کہا میرے لیے ابو نے میرے لیے دھاگا لایا ہے ہردوار سے، اور کسی پنڈت سے دھاگا لایا ہے. کیسا باپ نے وہ پنڈت سے کہا میرا بیٹا جو ہے وہ کئی سال سے پاس نہیں کر پا رہا ہے، پنڈت نے کہا یہ دھاگا اس کے گلے میں ڈال دو یا اس کے ہاتھ میں ڈال دو، وہ کھٹاکھٹ پاس کرے گا. تو دھاگوں سے جو لڑکا پاس کرے گا اپنا امتحان، اس کی قابلیت کیسی ہوگی؟ کیا ہے مطلب؟ یعنی وہ پاس ہو یا نہ ہو، فی الحال اس کا اعتقاد جو ہے وہ خدا سے ہٹ کر کے دھاگے پر آ گیا، تو ایمان سے ہاتھ نکل گیا. وہ ہے دور جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. اس مسلمان نوجوان کا ذہن خراب کرنے کے لیے ایسی عجیب عجیب مہمیں، ایک شخص نے کتاب لکھی، اس کتاب میں اس نے لکھا ہے آج تک یہ سارے مولوی کہا کرتے تھے شراب حرام ہے، میں نے سارے قرآن کو چیک کر کے دیکھا. وہ خبیث چیک کرنے والا گیا، کہتا ہے میں نے سارے قرآن کو چیک کر کے دیکھ لیا، اس میں کہیں نہیں لکھا ہے شراب حرام ہے. اور بدقسمتی، یہ ہم سب کی بدقسمتی ہے، جو یہ چیک کرنے والا ہے وہ اپنا نام لکھتا ہے سید ذوالفقار احمد بخاری.
کہ یہ دور سمجھنا ہے کیا ہے یہ دور. تو سید صاحب لکھ رہے ہیں میں نے سارے قرآن کو چیک کر کے دیکھا, اس میں کہیں نہیں لکھا ہے شراب حرام ہے, لہذا یہ جو آج تک کہا جاتا تھا شراب حرام ہے یہ دکیانوسی بات ہے. شراب پینے سے تو ہماری ذہنی پرواز بلند ہو جاتی ہے اور میں ایک دانشور ہونے کی حیثیت سے زیادہ گہرائی کے ساتھ معاملہ کو سمجھ سکتا ہوں, اس لیے میرے لیے شراب تو بہت زیادہ ضروری ہے. اصل میں وہ اپنے شرابی ہونے کو دکھانا تھا, اس لیے اس نے اگلا چیپٹر اس نے دیکھے کیسے دھوکہ دیا. انہوں نے لکھ رہا ہے کہتے صاحب مسلمانوں کے پاس حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے, اس کا نام ہے بخاری شریف. میں نے بخاری شریف کی اسٹڈی کی, اس میں میں نے کئی جگہ پر دیکھا کہ صاحب ایک جگہ پر لکھا ہوا تھا مسلمان صحابہ شراب پی کر کے جنگ احد میں گئے تھے اور کامیاب بھی ہو گئے. اگر شراب حرام ہوتی وہ کہاں شراب پیتے, ظاہر ہے پڑھنے والا پریشان ہوگا. واقعی بخاری میں حدیث موجود ہے, اس نے لکھا ہے اس میں کہ صاحب میں حیران ہو گیا یہ دیکھ کر کے. اسی بخاری شریف میں لکھا ہے نبی کے معزز ترین چچا حمزہ انہیں شراب پی تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھانے کے لیے گئے تھے اور وہاں سے انہیں کچھ نہیں سنا کیونکہ وہ شراب کے نشے میں تھے. واقعی بخاری میں واقعہ ہے, صحیح ہے یہ. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شراب کی حالت میں تھے, نشے میں تھے, حضور ان کو کوئی بات سمجھانے کے لیے گئے, ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا حضور کیا سمجھانے کے لیے آئے ہیں. حضور نے فرمایا بھائی اس کو چھوڑ دو, ان کو اس وقت ان کی حالت نہیں. اس کے بعد پھر دوسرے وقت میں جا تو اس نے کہا دیکھیے اگر شراب حرام ہوتی تو حمزہ کہاں شراب پیتا, اور یہ وہی حمزہ ہیں کہ جو جنگ احد میں شہید ہو گئے ہیں اور پیغمبر اسلام نے ان کے بارے میں کہا تمام شہیدوں کے سردار حمزہ ہے, سید الشہداء حمزہ. اب جب آدمی پڑھتا ہے یہ کہتا ہے یہ تو آج نئی ریسرچ ہمارے سامنے آ گئی, اس میں تو خالص قرآن و حدیث ہے, کیونکہ قرآن کا حوالہ بھی دے رہا ہے وہ حدیث کا حوالہ بھی دے رہا ہے. کیا ہوا یہ سارا کنفیوز پیدا کرنے کا, جس بخاری شریف کا وہ حوالہ دے رہا ہے اسی بخاری میں آگے لکھا ہے کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کر رہے ہیں اللہ نے شراب کو قیامت تک کے لیے حرام کر دیا, اس کو نہیں چڑھ رہا ہے پہلے والے. ایک دفعہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی یہ تو عجیب بات ہے, ایسا ہوا ہے؟ میں نے کہا تو پریشانی کیا بات ہے, صحابہ پہلے مشرک تھے, وہ بت پرستی کرتے تھے, تو اس طرف بت پرستی کے زمانے کی چیزیں تھوڑے ہمارے لیے نمونہ ہیں. ہمارے نمونہ اگر ہیں تو وہ اسلام کے زمانے کی چیزیں ہیں. اسلام میں بہت سارے احکام منسوخ ہو گئے, پہلے کافروں کے ساتھ نکاح کرنا جائز تھا, حتیٰ کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کا نکاح کافر کے ساتھ کیا, اس کی بنا پر تھوڑی کہہ سکتے ہیں آج کوئی ہندو عورتوں سے نکاح کرے گا تو جائز ہو جائے گا. وہ تو آیت نازل ہو چکی ہے ولا تنکحوا المشرکات, خبردار کسی مشرک کے ساتھ نکاح نہیں کرنا. لا ہن حل لہم ولا ہم یحل لہم, اب مسلمان مرد کسی غیر مسلم کے لیے حلال نہیں بن سکتا اور کوئی غیر مسلم عورت کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہو سکتی ہے. قرآن نے اعلان کر دیا پچھلے تمام چیزیں منسوخ ہو گئی. تو کیا منسوخ آیتوں اور منسوخ احادیث کو سامنے لا کر کے آج کے نوجوان کو کنفیوز کر دینا ہے, کنفیوژنوں کا دور ہے, اور اس کی بشارت یا اس کی اطلاع ہمارے نبی نے پہلے ہی دے دی تھی. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا لوگ تمہیں وہ باتیں سنائیں گے, ایک وقت آئے گا لوگ تمہیں وہ باتیں سنائیں گے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے سنی بھی نہیں ہوں گی. مسلم شریف میں حدیث ہے سیکون فی آخر زمانے دجالون کذابون, آخر زمانے میں کچھ دجال کذاب آئیں گے, یاتونکم من الاحادیث, تمہارے سامنے ایسی ایسی باتیں لائیں گے معلوم تسمعوا انتم ولا آباؤکم, جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے سنی بھی نہیں ہوگی. فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ, ان سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا. یہ جو وہ ڈارون کی تھیوری تھی, وہ جو فرائیڈ کا فلسفہ جنس تھا, وہ جو کارل مارکس کی تھیوری تھی انسان کمانے والا جانور ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں, بس کماؤ, انسان معاشی جانور ہے, صرف کمانا انسان کی منزل ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اور 70 سال تک وہ دنیا میں دن اس کے بعد پھر اپنی موت مر گیا. یہ وہ نئے نئے فلسفے آتے رہیں گے, ان فلسفوں سے اپنے آپ کو بچانا. تو آج کا دور مسلمان کے لیے یہ سمجھنے کا دور ہے کہ اس میں مجھے اسلام پر جمے رہنا ہے, اور نہ صرف اسلام پر جمے رہنا بلکہ اسلام دوسروں تک پہنچانا بھی ہے. اس وہ جو تھنک ٹینک کی تھی وہ تھی وہ ان کی رپورٹ, اس میں ایک چیپٹر انہوں نے یہ لکھا تھا کہ مسلمان نوجوانوں کو اسلام سے دور کرنے کا عمل تو تیز چل رہا ہے لیکن افسوسناک معاملہ یہ ہے کہ خود ہماری سوسائٹی کے اندر اسلام سرایت کر رہا ہے. یہ ہے وہ صورت, یعنی یورپین قوموں میں بلکہ یہاں ہندوؤں کے قوموں میں جتنی تیزی کے ساتھ اسلام اندر داخل ہو رہا ہے. ایک ایسے شہر جس شہر میں ہندوؤں کی اکثریت ہے, وہاں کے ہمارے چند کام کرنے والے حضرات وہ بار بار کہتے ہیں کہ لگے جی اتنے لڑکے اور لڑکیاں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں مگر ہم سوچتے ہیں اگر اسلام قبول کرائیں گے تو یہاں فساد ہو جائے گا, ہندو مسلم فساد ہو جائے گا, اس لیے ہم چپ بیٹھے ہیں. کہتے ہیں لڑکیاں اسلام قبول کرنے کے لیے آتے ہیں، ساتھ میں کہتے ہیں ہمارا مستقبل کیسے ہوگا، ہم بتائیے، ہمیں تحفظ دیجیے، ہم اسلام قبول کریں، ہمیں تحفظ دیں، اسلام ہم قبول کریں، لیکن ہم سوچتے ہیں ہم کلمہ پڑھائیں گے تو کہاں رکھیں گے ان کو. ایک دفعہ یہاں ایک جوڑا آیا تھا، انہوں نے اسلام قبول کیا، مسلمان شوہر بھی مسلمان ہو گیا، بیوی بھی، شوہر نے پہلے اسلام قبول کیا تھا، بعد میں اس کا نکاح ہوا، اور جب نکاح ہوا تو بیوی سے اس نے کہا یہ تو میرے والدین جو ہیں میں وہ نہیں ہوں، میں کچھ اور بن چکا ہوں، میں ابھی سے تمہیں بتا رہا ہوں، اگر تم نے اسلام قبول کرنا ہے تو ہمارا نکاح چلتا رہے گا اور ہم رخصتی کریں گے، اور اگر نہیں تو میں ابھی سے بتا دیتا ہوں، رشتہ ختم ہو جائے گا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی. لڑکی نے کہا ٹھیک ہے، جب آپ مسلمان ہو چکے ہو اور ابھی ہمارا جس طرح سے ہمارا نکاح رخصتی ہو جائے گی کر لیں گے، بعد میں بھی مسلمان ہو جاؤں گی. بہرحال وہ دونوں مسلمان ہو گئے اور یہاں کشمیر آئے. 6 مہینے تک کوئی گھر ان کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوا. کیوں تیار نہیں ہوا؟ کہنے لگے جی ہم کون رکھے گا ان کو اپنے گھر میں. 6 مہینے بعد پریشان ہو کر کے واپس چلے گئے. کہنے لگا مسلمان سٹیٹ میں، مسلمان آبادی میں، مسلمان مالداروں کے اندر رہ کر بھی ہمیں تحفظ نہیں مل سکا. 2-4 دن کے لیے کوئی مہمان رکھتا تھا ان کو، اور بعد میں کہتا تھا ہے تلکو میں بدل کے انتظام کرو. وہ کہتا تھا جی میں ڈرائیورنگ جانتا ہوں، میں کہیں بھی ڈرائیوری کر سکتا ہوں، آپ مجھے کہیں کام دلوا دو، ہم اپنے اسلام پر جم جائیں گے. یہاں کے بہت سارے لوگ جو ہی اسے پتا چل جاتا تھا کہ صاحب یہ تو پہلے کچھ اور تھا، اب یہ مسلمان ہوا ہے، تو کچھ دنوں بعد تو نرم رویہ اختیار کیا، اس کے بعد کہا نہیں جی پتا نہیں ایس گیس نے کیا پریشانی ہی اس لیے آگے چل. 6 مہینے کے بعد وہ بےچارے دونوں میاں بیوی کشمیر سے واپس چلے گئے، اور اب نہیں معلوم ہے آج وہ کس حال میں ہوں گے. ہم جب یہ پڑھتے ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ شہر سے لوگوں نے ہجرت کی اور مدینہ پہنچے ہیں، اور مدینہ میں ان کے رہنے کا کوئی انتظام نہیں تھا، انگریز مصنفین نے بھی لکھا اور مسلمان مصنفین تو خیر لکھتے ہی ہیں، ان کو لکھنا ہی ہے، کہ اس وقت نبی کے سامنے جو مسائل پیدا ہو گئے ان میں سے ایک مسئلہ یہ تھا، ان مسلمان مہاجرین کو کیسے بسائیں، ہم کوئی بسانے کا انتظام نہیں ہے، وہاں ان کے پاس کوئی بارک نہیں ہے، ان کے پاس کوئی سرائے نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ہوٹل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی فنڈس نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ان کے بسانے کا، اس پریشانی کے عالم میں کیا کیا جائے، ان کو کہاں بسائیں گے. اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بسانے کا کوئی مسئلہ نہیں اٹھایا کہ میں کہاں بسوں گا، میرے لیے مکان نہیں، نہیں کہا یہ کیسے بسیں گے اور کہاں بسائیں گے. تو اس وقت تھوڑا سا حضور نے سوچا اور اس کے بعد پھر مدینے کے لوگوں کو جمع کیا، اور مدینے کے لوگوں کو جمع کرنے کے بعد کہا دیکھو تم انصار ہو، تمہاری دعوت کی وجہ سے، تمہارے مطالبے کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہاں بھیجا ہے، میں مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گیا. مکے میں اسلام کے بچنے کے امکانات ہی نہیں تھے، وہاں سے ہجرت کر کر کے لوگ آئے ہیں تمہارے پاس، اب تم کو تحفظ دینا ہوگا. انصار نے کہا ہاں یا رسول اللہ ہم تو کہتے ہی تھے اس لیے، آپ آئیے مدینے میں، ہم مدینے آپ آ گئے. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو مہاجرین ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں. انصار نے کہا بالکل ہمارے بھائی ہیں. حضور نے فرمایا ایک ایک مہاجر تمہارے ایک ایک آدمی کا سگا بھائی کی طرح رہے گا. ان کا حضرت بالکل تسلیم، ایک انصار کو کھڑا کیا، ایک مہاجر کو کھڑا کر کہا یہ تمہارا بھائی ہے اور لے جاؤ اس کو اپنے گھر. ایک ایک انصار ایک ایک مہاجر، اس طرح سے شام تک سارے مہاجرین انصاریوں کے گھروں میں پہنچ گئے. ان انصاریوں نے ان مہاجرین کو اپنے گھروں میں لے جا کر کے کہا یہ میرا چھوٹا سا مکان ہے، آدھا آپ کا اور آدھا میرا، کیونکہ اللہ کے نبی نے آپ کو میرا بھائی بنا دیا. ہاں یہاں تک کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا سعد ابن ربیع تمہارا بھائی ہے، سعد عبد الرحمن کو لے جاؤ اپنے ساتھ. سعد اپنے عبد الرحمن کو اپنے گھر لے گئے اور کہا عبد الرحمن میرے گھر میں 2 بیویاں ہیں، آپ دونوں میں سے ملاقات کر لیں، جن کے ساتھ آپ کا مزاج جوڑ کھائے گا میں ان کو طلاق دے دوں گا، اور اس کے بعد آپ اسے نکاح کر لیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے گھر میں آپ میرے بھائی بن کر کے رہیں اور میرے پاس 2 بیویاں ہوں اور تم بغیر بیوی کے رہو. عبد الرحمن نے کہا نہیں. اس طرح سے انصار نے مہاجرین کو اپنے گھر میں بسایا، اور ہم مسلمانوں کا حال یہاں تک جب لاکھوں کی تعداد میں بسنے والے ایک جوڑے کو لینے کو تیار نہیں ہو پائے. اس وقت ہم لوگ سمجھ گئے کہ گویا امت کی سطح ایسی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ شان وہاں سے لاکھوں کو دے دیں گے کہ تم سنبھال نہیں سکو گے. وہ انتظار میں تو ہیں کہ ہم لاکھوں کی تعداد میں اسلام قبول کریں گے، کیونکہ تمہیں اسلام اچھا نہیں لگ رہا ہوگا، لیکن چاہنے والوں کو اسلام اچھا لگتا ہے، ایک ایک چیز وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. اب جب تم ان کو اپنے گلے لگانے کو تیار نہیں ہوں گے، اپنے گھروں میں جگہ دینے کو تیار نہیں ہوں گے، جب صورتحال یہ آتی ہے بھائیو دل پر ہاتھ رکھ کر کے سن لیں، خطرناک صورتحال ہے وہ، یہ کہ جب تمہاری حالت یہ ہوگی اس وقت مجھے تمہیں پہلے صاف کرنا ہوگا، اس کے بعد پھر ان کو لاؤں گا اسلام.
اس وقت وہاں کے مسلمانوں کو میں پہلے صاف کرا دیتا ہوں. اس صاف کرانے کے لیے میں آسمان کی طاقت، زمین کی طاقت، اپنے دشمنوں کسی کو بھی استعمال کروں گا اور ان کا صفایا کر دوں گا. اس کے بعد پھر وہ آتے ہیں اور اسلام قبول کریں گے اور پھر نئے اسلام. یہ ہوتی ہے صورتحال. اس وقت پوری دنیا کے جو عجیب حالات ہیں وہ یہ، ایک طرف سے مسلمان اپنے اسلام سے مسلسل دور ہوتا جا رہا ہے. آج کے مسلمان کو اپنے اسلام پر عمل کرنا، کیا اسلام کی بات سننے کو بھی تیار نہیں ہے. دفتر میں جا کر کے کہیں گے رشوت، کہنے لگا ہے یہ کافی مکری ہوئی تھی. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لوگ رشوت کا نام بدل کر اس کو حلال کریں گے. آج کھٹ سے آدمی کہے گا ہے دبا رشوت گئے حرام، یہ رشوت سے چاہ، یہ کہہ گئے رشوت، نام بدل کر اس کو حلال کیا گیا. یہاں تک کہ پورا دفتر اوپر سے لے کر نیچے تک مسلمان ہی مسلمان اور سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، ایک شخص بھی ایماندار ملنے والا نہیں ہے. جب صورتحال یہ ہو، یہاں سے لے کر وہاں تک بازار میں مسلمان ہی مسلمان ہیں، ٹھیک کوئی غیر مسلم نہیں ہے، لیکن ایک نوجوان سے بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے. پورا کالج، پورا سکول، اللہ اکبر. جب مسلمان اپنے علاقوں میں اپنی مینیجنگ باڈی کے ساتھ، اپنے سٹاف کے ساتھ، اپنے مسلمان بچوں کے ہوتے ہوئے جب یہ اعلان کرنے لگیں کیا کہ صاحب ہمارے ہاں نماز پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ انڈسپلن ہوگا، سکول چلانے والا سٹاف مسلمان، اساتذہ سارے مسلمان، بچے سارے مسلمان ہو گئے، اور وہاں سکول والے کہتے ہیں نہیں صاحب اگر ہم نماز کا ٹائم یہاں رکھیں گے تو انڈسپلن ہوگا. ان کے بعد ان کہتے ہیں جی دوپہر کو کھیلنے کا، ہاں کھیلنا ضروری ہے، صحت ضروری ہے. جب مسلمان اپنے یہاں اس طرح سے اسلام کو ذبح کرنے لگیں، اس کے بعد پھر ان کو تباہ کرنے میں کس چیز کی دیر ہوگی. دور کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہم کس دور میں زندگی گزار رہے ہیں. جب یہاں کا مسلمان اس سطح پر آ جائے کہ باپ اپنی بیٹی سے یہ کہتا ہے، بیٹی نے بڑی مشکل سے جیب خرچ جمع کر کر کے پیسے جمع کیے، اس کے بعد پھر ابایا اس نے خریدا، اور جب ابایا خرید کر کے آئی وہ خوش ہو کر آئی ہے گھر کہ میرا باپ مجھے خوش ہوگا آج تم نے ابایا پہنا، تو باپ بہت طنز کے ساتھ کہتا ہے، ہاکارا کے ساتھ، جب چنبور بنت، جب باپ نے یہ جملہ کہا اسی وقت بیٹی کا مزاج بدل گیا، اور آج وہی مسلمان بیٹی اسی شہر کی ایک ایمان سے محروم انسان کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے دلی کے اندر. اور جب مسلمان لڑکے وہاں گئے یہ کیا کیا تم نے، اس نے کہا مجھے نہیں، باپ سے جا کر کہو، جب میں نے ارادہ کیا تھا میں اچھی مسلمان بنوں گی اس وقت میرے باپ نے کہا تھا سن بورشن بنو ایسے. اس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بعد الاسلام غریبا، میرا یہ دین شروع ہوا اس حال میں کہ لوگ اسے نفرت کرتے ہیں، وَسَيَعُودُ، پھر یہ واپس لوٹ آئے گا اسی حال میں کہ لوگ اسے نفرت کرنے لگیں گے. فَطُوبَى لِلْغُرَبَى، اس زمانے میں جو میں اسلام پر عمل کریں گے ان کو میرے طرف سے بہت مبارک ہو. آج کا وہ نوجوان، جس نوجوان کو اس کو نماز پڑھنے پر، اس کو دیندار بننے پر، اس کو اسلامی بکس پڑھنے پر، اس کو صحیح مسلمان نوجوان بننے پر طرح طرح سے تانے ملتے ہیں، اس کے والدین کی طرف سے تانے ملتے ہیں، اس کو اس کے دوستوں کی طرف سے تانے ملتے ہیں، اس کے کلاسوں میں تانے ملتے ہیں، اس کو فنکشنوں میں، وہ بیچارہ ہر جگہ انفٹ ہو جاتا ہے اور اپنے دل پر پتھر رکھ کر کے اس کے سارے کو جھیلتا ہے. یقیناً اس نوجوان کو مبارکبادی آج کی سوسائٹی نہیں، اس کو مبارکبادی اگر ملتی ہے تو ملتی ہے جناب رسول اکرم، حضور نے فرمایا تھا فطوبہ، میری طرف سے مبارک ہو اسے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ جس معاشرے میں وہ رہ رہا ہوگا وہاں چاروں طرف سے اس کی حوصلہ شکنی ہو رہی ہوگی، اس کو لوگ تانے دے رہے ہوں گے. جس معاشرے میں کھلم کھلا نوجوان لڑکے اور لڑکیاں دوستیاں کریں، جس معاشرے میں کھلم کھلا لڑکے یہاں وہ ریبنیں باندھیں، اس معاشرے میں یہ اپنی جوانی کو پاکیزہ رکھنے کی محنت کر رہا ہے اور اس کو بہت جھیلنا پڑتا ہے اس کے لیے، اس کا پیچھا ہوتا ہے لیکن یہ اپنے آپ کو بچاتا ہے، اس کو میسیجیں بھیجی جاتی ہیں اس کے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اس کو تانے دیے جاتے ہیں اس کے باوجود اپنے آپ کو بچاتا ہے. ایک نوجوان لڑکے نے ایک دفعہ مجھے فون پر بتایا، کہنے لگا جی ہوتا ہے سب کچھ مگر کبھی کبھی برداشت نہیں ہوتا. میں نے کہا کیا ہو گیا، کہنے لگا آج میری کلاس میں دو لڑکیوں نے کہا یہ لڑکا تھوڑا ہی ہے، اگر یہ لڑکا ہوتا تو کم سے کم سر اوپر اٹھا لیتا، اسے زائیں، بلکہ زائیں خود زیادہ بدتر، یہ مجھے لڑکیوں نے تانا دے کر کے کہا. تو میں سوچا، میں نے کہا آپ کو بتاؤں گا، میں نے کہا مبارک ہو تمہیں، یہ اس سے زیادہ برے تانے
اس سے زیادہ برے تانے سننے کے لیے تم تیار ہیں نا؟ کیونکہ تانا تم کو لگ رہا ہے پاک دامن بننے پر. آج کے نوجوان کو یہ سمجھنا ہے کہ میں کون سے دور میں زندگی گزار رہا ہوں، جس دور میں چاروں طرف سے فحاشی، ہر تاریخ کے ہر دور میں برے کاموں کو برا کہا جاتا تھا، آج کے دور میں برائی کو برائی نہیں، اس کو خوبی بنایا جا رہا ہے. سمجھا؟ کہتا جو جتنے بڑے بڑے سکنڈل کر کے پیسہ جمع کرے گا، کہ بورڈ انسان بورڈ مینیو کہ ترقی اس نے کی ہے تم ہو شکست بد. تو جو اسی دفتر میں دوسرا انسان جو بیچارہ اگر ذرا سی آنےسٹی پہ رہتا ہے کہ لگا کیا ہے کہ شکست بد، بولے تو حکومت ووت، حکومت ووت چاہے پوری قوم کو بیچ کر کھا جائے مگر حکومت ووت تو اس نے کہہ چک. حتیٰ کہ بیوی نے شوہر کو تانے دیے، کہ لگا ہے چپ پٹ ویر ہو چپ ویر ہن کوتا زیون تشینہ تاگاں کی، کیونکہ وہ کیا کرتا ہے، وہ تو اس کا انتقال اس کے نام کرنا ہے، اتنا روپیہ چاہیے، اور اس انتقال کرنے میں کوئی فراڈ رکھے گا پھر کچھ دنوں بعد پتا چلے گا کاغذات میں گڑبڑ ہے، کاغذات سود کرنے سے آپ لگ یوز پہنچ، وہ ادھر کا ادھر جوڑتا ہے ادھر کا ادھر جوڑتا ہے، اور اس کا پھر سال ڈیڑھ سال کے اندر اس نے پوری بلڈنگ کھڑی کر دی. آپ میری بلڈنگ کھڑی کر دی 40-50 لاکھ روپے کی، دوسرے پٹواری کی بیوی اسے تانا دیتی ہے کہ تم بھی پٹواری ہو وہ بھی پٹواری ہے، اس نے کتنی ترقی کی تم کہاں ہو. دور وہ ہے حلال حرام کی تمیز مٹ جائے گی. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا یکون دینہم دینارہم، ان کا دین جو ہے وہ پیسہ بنے گا، جدھر کو پیسہ ہم بھی ادھر ہی ہوں گے. یہ جو انسانوں کی چاہتیں انکنٹرول ہو گئی نگاہیں، دور وہ ہے جس کے یورپ میں صورتحال کیا ہے، وہاں کا سارا فیملی سسٹم تباہ ہو چکا ہے، وہاں باپ اور بیٹی کے تعلقات ہیں کوئی عیب کی بات نہیں، بھائی اور بہن کے تعلقات ہیں کوئی عیب کی بات نہیں، برائیوں کی ایسی ایسی قسمیں جن کو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کبھی، وہ وہاں رائج ہیں اور ان کے لیے وہ کوئی عجیب بات ہے ہی نہیں. اور انسانوں کی مزاج کی خصوصیت یہ ہے کہ جب کوئی برائی بار بار ہو جاتی ہے تو اس برائی کی نفرت دلوں سے اتر جاتی ہے. جب کوئی برائی بار بار نظروں کے سامنے ہوگی، جب کوئی انسان بار بار کسی برائی کا ارتکاب کرے گا، اس کے بعد پھر اس کا احساس مٹ جاتا ہے. جب پہلی مرتبہ کوئی انسان کسی گناہ کی طرف بڑھنے لگے گا، اس کا دل دھڑکنے لگے گا. وہ نوجوان جو ابھی معصوم بچپن سے نکل کر جوانی پر آ رہے ہیں، ان کی حالت ہو سکتا ہے ابھی ایسی ہو کہ جب آپ کسی گناہ کی طرف جانے لگیں گے آپ کا دل دھڑکنے لگے گا. یہ دھڑکنے کا مطلب آپ کا ایمان اندر سے جھٹکے مارتا ہے، مت جاؤ ادھر. لیکن ایمان کے جو جھٹکے ہیں وہ کیسے محسوس ہوں گے؟ کہ دل دھڑکنے لگے گا. اگر آپ نے اس دل کی دھڑکن کو سنا اور اس کی آواز کی رعایت کی اور پیچھے ہٹ گئے تو ایک دم اس دل کو سکون محسوس ہوگا اور وہ سمجھے گا میری بات سن لی گئی. اگر آپ اس دل کی دھڑکن کو رون ڈالا اور روننے کے بعد پھر آگے نکل گئے اور وہ جرم کر لیا، تو گویا اپنی آپ نے اپنی ایمانی کیفیت کو مجروح کر دیا، اس کا بہت بڑا نقصان کر دیا. اس کے بعد پھر دوسری بار جب جرم کرنے لگیں گے تو اب پھر دل دھڑکے گا مگر کم، اب اس میں وہ قوت نہیں ہوگی. ہوتے ہوتے جب آپ اس جرم کے عادی ہو جائیں گے تو دل دھڑکنا چھوڑ دے گا، وہ کہے گا صاحب میری تو آواز ہی کوئی سنتا نہیں اور اب میرے اندر وہ قوت بھی باقی نہیں رہی. جس بھی گناہ کے لیے، کسی کو خط لکھنا ہو، کسی کو فون کرنا ہو، کسی سے غلط بات کہنی ہو، کسی کو ایس ایم ایس کرنا ہو، جو بھی جرم کی بات کرنی ہو، اس میں پہلے دل دھڑکنے لگتا ہے ایمان والے کا. اور جب آدمی جرم بے جرم آدمی کرتا جاتا ہے، اس کے بعد دل دھڑکنا چھوڑ دیتا ہے کیونکہ اس کے اندر اب جان نہیں رہی ہے، وہ تو ہم نے کمزور کر دیا اسے. بلکہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ دل کالا ہو جاتا ہے، اب اس کو برائی ہونے پر خوشی ہوتی ہے اور برائی نہ ہو تو اس کا افسوس ہونے لگتا ہے کیونکہ دل کالا ہو چکا ہے. ایمان کا ثمرہ یہ ہے کہ برائی ہو جائے تو افسوس ہو اور نیکی ہو جائے تو خوشی ہو. اور جب ایمان کمزور ہو کر کے دل کالا ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کا مزاج بن جاتا ہے جب برائی ہو تو خوشی ہوتی ہے، جب وہ ملاقات کر کے آتا ہے تو بہت خوش، آج تو بہت ہی اچھا موڈ ہے اس کا کیونکہ ملاقات ہوئی ہے. کئی گھنٹوں تک کنٹین میں بیٹھ کر ملاقات کی، یا کسی پارک میں بیٹھ کر ملاقات کی، یا کہیں گھوم کر کے آئے. حتیٰ کہ ایک صاحب مجھے آج ہی صبح ایک صاحب فون کر رہے تھے، کہنے لگے جی بس ایسے عجیب جی سانحات ہوتے ہیں کیونکہ ایمان کی حالت مزمحل ہو گئی ہے، دل کالا ہو چکا ہے. صاحب گئے تھے دفتر، اندازہ یہ تھا کہ آج بڑی والی اسامی آئے گی، لیکن اتفاق سے وہ آ نہیں سکا کیونکہ ہڑتال ہو گئی، اس ہڑتال کی وجہ سے وہ آ نہیں سکا، اس لیے صاحب کا موڈ خراب ہے. وہ بڑی والی آسامی آج آنے والی تھی جس کے ذریعے سے آج مجھے اتنا پیسہ ملنے والا تھا وہ آیا نہیں آج، اس لیے شام کو آ کر بیوی سے لڑائی کر گیا، اور بیوی کہتی ہے پتہ نہیں چلتا آج اس کو دفتر میں کیا بات ہو گئی ہے، اس کا موڈ ہی ٹھیک نہیں آج. اصل میں موڈ ٹھیک ہونا تو ظاہر ہے، اندر یہ ہے کہ اس کی ایمان کی حالت ختم ہو چکی ہے. اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں زندگی گزارنے کے لیے اپنی ایمان کو سمجھنا، اپنے دین کی حقانیت کو پانا، اسی کے لیے اللہ نے طرح طرح کے انتظامات کیے ہیں. ان انتظامات میں سے ایک ہے رمضان. رمضان کا مطلب ہم شوق کے ساتھ اپنی اسلامی تہذیب جو مسلمانوں کے اندر ہوا کرتی ہے وہ زندہ کریں گے، کہ مسلمانوں کا رمضان جب ہوتا ہے چاروں طرف سے سحری میں، یہاں تو پوری طرح سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے، وہ پورا منظر نظر آتا ہے کہیں مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں یا عرب ملکوں میں، جہاں اب یورپین کلچر نے وہاں کی روح کو تقریباً ختم کرنے کے قریب پہنچایا ہے، لیکن اب بھی جو بچا کھوجا وہاں ہے وہاں نظر آتا ہے. راتیں بیداری میں ہیں، مسجدیں آباد ہیں، دعائیں ہیں، تلاوت ہیں، تلاوت کے مقابلے ہیں. وہ کون سا تھا، کتنی تلاوت کی ہے آپ، کتنے خیرات کیے ہیں. لوگ مقابلہ کرتے ہیں خیرات کرنے میں، مقابلے کرتے ہیں غریبوں تک کھانا پہنچانے میں. مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں فخ مقابلہ کرتے ہیں کس کا دسترخوان کتنا زیادہ اور کس کے دسترخوان پر کتنے زیادہ لوگوں نے کھانا کھایا. یہاں ہم مقابلہ کریں گے گھر میں کتنا لایا، کس کے گھر میں کتنی کیک پیسٹری جمع ہو گئی، اور وہ جب زیادہ جمع ہو جاتی تو بعد اس کو اٹھا کے پھینکتے ہیں کیونکہ وہ کھانے کے قابل بھی نہیں رہتی. وہاں مقابلہ ہوتا ہے ہم کس مالدار سے مالدار، اونچے سے اونچا انسان آ کر کے بھی ہاتھ پکڑ پکڑ کر کہتا تھا میرے دسترخوان پر کم سے کم ایک کھجور کھاؤ. یہ ہے مسلمانوں کا مزاج، اس مزاج کو پالنا. بہرحال اس وقت رمضان گزر رہا ہے، الحمدللہ پہلا روزہ ہے، شوق و ذوق کے ساتھ روزے رکھیں. یہ جو کیسا نوجوان لڑکا، کوئی عذر نہیں، روزہ رکھنے کو تیار نہیں. بعض گھروں میں والدین روزہ نہیں رکھتے ہیں، نوجوان روزہ رکھنا چاہتا ہے، گھر والے ساتھ نہیں دیتے. بعض گھروں میں کہ صاحب نئی بہو آئی ہے وہ روزہ رکھنا چاہتی ہے، پورا گھر جو ہے وہ بغیر روزے کے ہے. اب وہ بیچارے فون پر کہتی ہے اب میں کیا کروں گی یہاں، اچھا ایک گھر میں تو لڑائی اسی بات پر ہے. کیا لڑکی یہ کہتی ہے کہ جی میرا پہلا رمضان ہے مجھے واپس جانے تو میں اپنی میکے میں روزے رکھوں گی. وہ کہتے ہیں نا نا ایسکوز دی صبح چائے بنائی، جب حالات یہ ہوں بیٹی کہتی ہے مجھے میکے جانے تو کم سے کم میں روزہ رکھ سکوں گی، اور یہاں بوڑھا برد اور بیٹا اس کا جو ہے وہ بےچارا ملازمت میں دلی میں ہے، تو شوہر جو ہے وہ ملازمت میں دلی میں ہے، ان کی بہو جو ہے وہ ان کی نوکرانی ہے، اس کو صبح چائے بنا کر ان کو دینی ہے، اس کو دی صبح چائے بنائی. اب وہ کہتی ہے جی مجھے ساس سسر کی خدمت تو ضروری ہے، کیا مجھے ان کو چائے بنا کر کے دینی ہے؟ اب اگر کہیں گے مت دو تو ہے اس سے کیا ششنامن اس کے نشن بڑھن سے پرس ہوئی نا، یہ ششنامن اس کے نشن ٹھیک. اب اگر کہیں گے کھلاؤ تو بے روزہ ان کو کھلانے کو کہہ رہے ہیں. اسی بیچ میں کہتے ہیں اب اگر میں ان کو پوچھوں گی نہیں تو میرا شوہر ناراض ہو جائے گا، وہ شوہر ناراض ہو جائے گا اس کے ساتھ میری انبن ہو جائے گی، وہ کہے گا کیا میں نے تم کو اس لیے اپنے گھر میں رکھا تھا. یہ ہے وہ دور جس دور میں کتنے ہی نوجوان بچے بےچارے پوچھتے رہتے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں ہیٹر استعمال ہوتا ہے اور فراڈ کا ہیٹر استعمال ہوتا ہے، اسی گھر میں ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ والدین کو کہتے ہیں، والدین کو ماننے سننے کو تیار نہیں. تب ہے یہ دین چاہ تو ہی آٹس ختم اس آسانی خطرہ. اس وقت جی کھاؤں گا گھر میں تو ہے حرام، نہیں کھاؤں گا تو جاؤں گا کہاں؟ کہتا ہوں والدین سے تو والدین اوپر سے الٹا مجھ سے لڑنے لگتے ہیں. میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں زندگی گزارنے کے لیے ایمان کا پختہ ہونا ضروری ہے، اور ایمان پختہ ہوتا ہے جن چند چیزوں سے، انہیں میں روزہ بھی ہے. تو شوق و ذوق کے ساتھ روزے رکھیں. وہ نوجوان جس نے چند سال پہلے کلمہ پڑھا اور آج بھی وہ صبح کو ایک گلاس پانی پی کر سحری اور شام کو ایک گلاس پانی پی کر افطار کرتا ہے، کیونکہ اس کے گھر والوں کو نہیں معلوم ہے کہ یہ مسلمان ہو چکا ہے اور اسی شہر میں اسلام قبول کیا کئی سال پہلے، اب تک اس کے گھر والوں کو نہیں معلوم ہے کہ یہ مسلمان ہے، اور چونکہ گھر والوں کو معلوم نہیں ہے مسلمان ہے تو روزہ اسے رکھنا ہے صبح کو ایک گلاس سحری، اور کسی دن چھپا کر کے اگر دودھ لے جاتا ہے اپنے کمرے میں تو وہی دودھ کا ایک گلاس پیتا ہے، اور شام کو وہی گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کے پانی کا گلاس پیتا ہے. اور دن میں تم نے کیوں عجیب میں وہاں کھا کے آیا اور تم نے پانی وانی بھی نہیں پیا کہ ہاں مجھے اس پر موڈ نہیں پینے کا، اس طرح سے وہ رمضان گزار رہا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ صاحب ہم سے رمضان گزرے گا نہیں، ہم سے روزہ رکھا نہیں جائے گا. اس لیے شوق کے ساتھ روزے رکھیں، اور روزہ رکھنے کے بعد پھر اپنی آنکھوں کی حفاظت. آج کے نوجوان کا سب سے بڑا امتحان جو ہے وہ آنکھوں کی حفاظت ہے, اور یہ نوجوان ہی کا نہیں بلکہ ہر مسلمان کا معاملہ یہی ہے, اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں. وہ شخص جس کی آنکھوں میں بینائی نہیں ہے, وہ اگر کہے گا یا اللہ تیرا شکر ہے میری آنکھ میں کوئی گناہ نہیں کیا, ٹھیک ہے شکر صحیح ہے, مگر تمہاری آنکھ کے اندر تو گناہ کرنے کی طاقت تھی ہی نہیں, تو اس میں تمہارا کمال کیا ہے. لیکن وہ شخص کہ جس کی آنکھوں میں بینائی ہے اور وہ گناہ کر سکتا ہے اور پھر بھی اپنے نفس پر اپنے دل پر پتھر رکھ کر کے اپنی آنکھوں کو بچاتا ہے, یہ آدمی قابل مبارکباد ہے اور اسی کو مبارکبادی ملے گی. اس لیے اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں, خصوصاً آج کے نوجوان کا لیے اپنی جوانی بچانا مشکل بھی ہے اور ضروری بھی ہے, باتھ روم جانا ضروری بھی ہے اور وہاں کی گندگی سے اپنے آپ کو بچانا بھی ضروری ہے. وہ انسان نادان ہے جو کہے گا میں باتھ روم جاؤں گا ہی نہیں, نادانی کیا وہ عمل وہ بھی نہیں سکتا, اور وہ انسان اس سے بڑا نادان ہے کہ صاحب باتھ روم جب جانا ہی ہے کپڑے ناپاک ہو جائیں ہو جانے دو, بدن گندا ہو جائے ہو جانے دو, گندگی بدن میں لگ جائے ہو جانے دو, میں ہاتھ پاؤں صاف کر کے نہیں آؤں گا, وہ نجاست کو دور کر کے نہیں آؤں گا, کیونکہ بار بار جب جانا پڑتا ہے تب کیا پھر, یہ بھی نادانی ہے. اسی زندگی میں رہنا ہے, اسی کالجوں میں رہنا ہے, اسی دفتروں میں رہنا ہے, اور یہاں کی گندگی سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا ہے, یہی عقل مندی. اسی پر حضور کی طرف سے مبارکبادیاں ملتی تھی, اور اس کے لیے طاقت جن چیزوں سے پیدا ہوتی ہے انہیں میں سے ایک ایمان ہے. جو لوگ ایمان قبول کرتے ہیں ان کے واقعات پڑھیں, اور اس کے بعد آپ کو یقین آئے گا کہ ایمان قبول کرنے والوں کے واقعات کیسے ہیں. میں بار بار سناتا رہتا ہوں اور مجھے بار بار وہ واقعہ یاد آتا ہے اور حسرت آتی ہے اپنے بارے میں بھی. مدینہ منورہ میں دو نوجوان لڑکوں کو میں نے دیکھا جو بہت زیادہ خوبصورت تھے, شاید پہلے کبھی بہت زیادہ فیشنیبل بھی رہے ہوں گے, لیکن اب تو وہ مدینہ میں تھے اور وہ بھی مسجد نبوی میں, اور مسجد نبوی کے اس حصے میں جو حضور کا حصہ تھا, حضور کی بنائی ہوئی مسجد. اس میں آدمی سوچتا ہے, تاریخ اگر پڑھی ہوتی ہے یا سیرت پڑھی ہوتی ہے تو آدمی سوچتا ہے اس حصے میں نہ جانے کیا کیا واقعات گزرے ہوں گے, کتنی آیتیں نازل ہوئی ہوں گی, کتنے معجزات ہوئے ہوں گے, کتنے لوگوں نے اس جگہ پر اسلام قبول کیا ہوگا. تقریباً اتنا ہی بڑا ایریا ہے وہ ریاض الجنہ کا. اس جگہ میں ان نوجوان لڑکوں کو دیکھتا تھا, دو نوجوان لڑکے. ایک دن ان میں سے ایک لڑکا ملنے کے لیے آیا, اس نے انگریزی میں پوچھا تم کہاں کے ہو, میں نے ان سے کہا, میں نے کہا انگریزی نہیں تم اور کوئی زبان بولتے سکتے ہو, اس نے عربی میں پوچھا, میں نے کہا ہاں میں فلاں ملک کا ہوں, اس نے کہا میں ترکی ہوں اور امریکہ میں پڑھتا ہوں, اور یہ میرے ساتھ دوسرا لڑکا ہے جو امامہ باندھے ہوئے تھا. کہا یہ امریکن لڑکا ہے, 6 مہینے پہلے مسلمان ہوا ہے, اور ہم دونوں ایک ساتھ حج کرنے آئے تھے اور آج ہم مدینہ منورہ آئے ہیں, یہ میرا دوست ہے, ہم ایک ساتھ کالج میں یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, شاید لاس اینجلس میں بتایا اس نے یا جارجیا میں بتایا, یہ مجھے یاد نہیں, لیکن بہرحال اس نے بتایا ہم وہاں سے آئے ہیں. اس میرے دوست کو کچھ سوالات کرنے ہیں, کوئی عالم کا پتہ بتا دیجئے, ہم ان سے ملیں گے ان کے. تو میں نے کہا عالم ڈھونڈیں گے یہاں مدینہ منورہ میں, کون کون عالم کہاں ملاقات ہوگی, چند سوالوں کا جواب ہو سکتا ہے ہم سے بھی ہو جائے گا, لے آئیے آپ. بہرحال آگے وہ دونوں اب روزانہ ریاض الجنہ میں بیٹھ کر سوالات کرتے تھے, سوالات پوچھتے تھے, ہم لوگ جواب دیتے رہتے تھے. اب روزانہ مجلسیں چلتی ہیں, وہ سوالات پوچھتے ہیں, جوابات سنتے ہیں, اثر کے بعد یہ میٹنگ ہوا کرتی تھی. بھائیو وہ عجیب عجیب چھوٹے اور بڑے بڑے سوالات پوچھتا تھا, چھوٹے چھوٹے سوالات بھی پوچھتا تھا, وضو کے مسائل, غسل کے مسائل, کیونکہ وہ نیا مسلمان ہوا تھا, 6 مہینے پہلے مسلمان ہوا تھا. ایک دن اس لڑکے نے سوال کیا ترکی کے ذریعے سے, وہ یہ کہتا ہے کہ آپ مجھے چیک کرو, میری ہر چیز دیکھو, اور دیکھیں گے آپ مجھے بتاؤ میں کمپلیٹ مسلمان بن چکا ہوں یا نہیں, اور اگر میں ابھی کمپلیٹ مسلمان نہیں بن سکا ہوں تو مجھے بتائیے میرے اندر کیا کمی ہے, میں وہ کمی دور کروں گا. میں نے جو ہی سنا تو میں حیران ہو گیا, تھوڑی دیر کے لیے دماغ ہی قابو میں نہیں رہا, اور پھر حسرت ہوئی, یا اللہ ہم نے اپنے بارے میں کبھی کیوں نہیں سوچا ہم کمپلیٹ مسلمان بن چکے ہیں یا نہیں, ہم بھی تو مسلمان ہیں, اور ساری زندگی ہم نے مسلمانوں کے گھر میں گزاری, مسلمان ماں باپ کے پرورش میں ہم نے زندگی گزاری, مسلمان اداروں میں ہم نے پڑھا, مسلمان سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں, ہم نے اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچا ہم کمپلیٹ مسلمان بن چکے ہیں یا نہیں. یہ نوجوان ابھی 6 مہینے پہلے مسلمان ہوا ہے, بار بار اس کو میں دیکھتا رہا, سر پر امامہ, وہ بھی سبز سفید لباس, چہرے پر داڑھی, میں سوچتا رہا یہ اسی امریکہ کا لڑکا ہے جس امریکہ سے ساری دنیا میں اسلام کو مٹانے کی مہمیں چلتی ہیں, ٹھیک اس امریکہ میں اس کو واپس جانا ہے, اس کو کوئی پرواہ نہیں میری داڑھی کو وہاں لوگ کیا کہیں گے, اس کو کوئی پرواہ نہیں میری پگڑی کو لوگ کیا کہیں گے, اس کو کوئی پرواہ نہیں لوگ وہاں مجھے کوئی اسامہ تو نہیں, اسامہ کا کوئی وہ تو نہیں کہے گا, کوئی وہ مست ہے کہ میں مسلمان ہوں اور فکر ہے کہ میرے اندر کوئی کمی تو نہیں ہے اور اگر کوئی کمی ہے تو وہ کمی میں دور کروں. میں نے ان سے کہا نوجوان بھائی یہ وہ سوال ہے اس سوال کا جواب کوئی عالم دے نہیں سکتا. انہوں نے کہا کیوں نہیں دے سکتے؟ جب ڈاکٹر کے پاس جا کر ہم کہہ سکتے ہیں آپ مجھے چیک کرو مجھے بتاؤ میں کلیئر ہوں یا نہیں, وہ ٹیسٹ کر کے بتا دیتا ہے ہاں صاحب آپ ٹھیک ہیں, تو جب ٹیسٹ کرنے والا ٹیسٹ بتا کر کے کہہ سکتا ہے کہ آپ کی کڈنی ٹھیک ہے آپ کی فلاں چیز ٹھیک ہے آپ لوگ کیوں نہیں بتا سکتے مجھے میں ٹھیک ہوں یا نہیں؟ میں نے کہا نہیں بتا سکتے. کیوں نہیں بتا سکتے؟ میں نے کہا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا دوسرے کو کہ آپ کمپلیٹ ہو. یہ تو ایسی اس میں زیادہ سے زیادہ کرتے رہنا ہے, ساتھ میں سوچنا ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اب یہی. لیکن اس کا موڈ وہ پریشان ہو گیا اور وہ سوچنے لگا شاید میرے اندر کچھ کمیاں ہیں اور یہ وہ کمی بولنا نہیں چاہتے, حالانکہ کمی کوئی بھی نہیں تھی, ظاہر میں تو کوئی کمی تھی نہیں. اندر کا حال اللہ کے علم میں ہے, ویسے بظاہر ساری صورت حال یہ. وہ یہ سوچتا رہا کہ شاید میرے اندر کوئی کمی ہے, اس کمی کو بولنا نہیں چاہتے, یہ سوچتے ہوں گے دل شکنی ہو جائے گی اس لیے اس کمی کو بولنا نہیں چاہتے لیکن سرٹیفکیٹ بھی نہیں دینا چاہتے. اب وہ کہتا ہے دیکھیے صاحب میں مدینہ میں ہوں, میں مدینہ میں انکمپلیٹ مسلم نہیں رہنا چاہتا, میں کم سے کم یہاں سے کمپلیٹ مسلم بن کر واپس جانا چاہتا ہوں. اسی بیچ میں اس نے روضہ پاک کی طرف اشارہ بھی کیا, روضہ پاک کی جوار میں بیٹھ کر کے میں انکمپلیٹ مسلم کیسے رہوں گا؟ بزرگو روضہ اقدس وہی جس روضہ اقدس کے نیچے دفن ہے اس کائنات کا آفتاب, اس کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا روضہ پاک کے قریب رہ کر کے, روضہ پاک کے قریب رہ کر کے اور دن گزار کر کے میں انکمپلیٹ مسلم نہیں رہنا چاہتا اور ہم مسلمان کبھی سوچتے بھی نہیں. میں نے کہا دوست محمد, محمد اس نے اپنا نام رکھا تھا, میں کہا محمد تمہیں اس کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکے گا. تب تک مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا, اذان ہو گئی, نمازیں ہو گئی, ملاقات ہماری ختم ہو گئی, میٹنگ ہماری برخاست. اس کے بعد پھر دو یا تین دن کے بعد وہ دونوں لڑکے آئے محمد اور حسن, حسن خالد اس کا نام تھا ترکی کا, دونوں ملاقات کرنے کے لیے آئے. کہنے لگے آج رات ہماری فلائٹ ہے ہم واپس جا رہے ہیں, اور حسن نے کہا کہ آج تو محمد صبح سے بہت زیادہ خوش ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا بس کچھ مت پوچھئے بہت زیادہ خوش ہے یہ اور عجیب عجیب طرح سے خوشی کا اظہار کر رہا ہے, بڑی ڈیٹیل اس نے بتائی. میں نے اسے پوچھا محمد کیا ہوا؟ تو ترکی حسن نے یہ کہا کہ آج رات اس کو حضور کی زیارت ہو گئی. اور اس زیارت میں اس کو حضور نے گلے لگایا ہے اور اس کے فرمایا ہے کہ تم کمپلیٹ مسلمان ہو, جیسا میں چاہتا ہوں ویسے تم بن چکے ہو. میں نے کہا یا اللہ 6 مہینے پہلے یہ شخص مسلمان ہوا اور اینچے اونچے دربار میں جا کر اس کو اتنی بڑی بشارت مل گئی, یہ نوجوان یہ خوبصورت یہ فیشن میں رہا ہوگا, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے میں نے کہنے کیسے کیسے فیشن چھوڑے, اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں امریکہ جا کر کے جوانی گزاروں گا, اور ہم شرما رہے ہیں اپنے نبی کے طریقے پر چلنے میں, ہم شرما رہے ہیں ہم مسلمان بنیں گے, ہمیں لوگ دقیانوسی کہیں گے. اللہ اکبر. بزرگو اس کے بعد وہ سال تھا کہ جب وہاں سعودی اخبارات میں آیا تھا کہ صاحب امریکہ کی طرف سے اعلان ہوا ہے صرف 50 ملی لیٹر جو ہے آب زمزم تم ساتھ لے جا سکتے ہو, اتنا سا آب زمزم, کہیں اس آب زمزم میں کچھ اور ملا ہوا نہ ہو. یہ وہ سال تھا. ہم رمضان گزار رہے ہیں, عہد کریں گے ہم پاکیزہ جوانی کے ساتھ زندگی گزاریں گے, اور اس رمضان میں بار بار کہیں گے یا اللہ آج کے زمانے میں پاک دامن رہنا بہت زیادہ مشکل ہے, ہم عہد تو کرتے ہیں کہ ہم رہیں گے پاک دامن مگر آپ کی مدد ساتھ چاہیے. بزرگو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں بڑی دردناک باتیں کہی ہیں, بہت جگر کاٹنے والی باتیں جہاں جہاں کہی ہیں, ان میں سے ایک بات وہ ہے جب آپ نے عرفات کے میدان میں خطبہ ارشاد فرمایا حجۃ الوداع, اس حجۃ الوداع میں آپ نے صورتحال یہ ہے 1,00,000 سے زیادہ صحابہ سامنے ہیں, حضور کے سامنے پچھلی تاریخ بھی ہے اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے حالات بھی ہیں, اور حضور سمجھ رہے ہیں کہ اب مجھے دنیا سے رخصت ہونا ہے, 2 یا 3 مہینے کے لیے میں کل ہوں اس دنیا میں, اس لیے حضور اشارے بھی کر رہے ہیں, بار بار اشارے کرتے جا رہے ہیں, کئی مرتبہ اس سے پہلے اشارے کر چکے تھے. بخاری میں حدیث ہے مسجد نبوی میں ممبر پر بیٹھ کر کے حضور نے فرمایا اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا تھا دنیا میں رہے یا اللہ کے پاس جائے تو اللہ کے بندے نے طے کیا کہ وہ اللہ ہی کے پاس پہنچیں گے. یہ حضور نے سنایا اور ابوبکر صدیق اس طرح بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے رونا شروع کیا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ابوبکر صدیق کو دیکھا اور کہا ما لہذا شیخ یبکی, اس بوڑھے کو کیا ہو گیا یہ روتا کیوں ہے؟ ما لہذا شیخ یبکی, اس بوڑھے کو کیا ہو گیا یہ روتا کیوں ہے؟ حضور نے کسی آدمی کا حال سنایا ہے, حضور نے کسی آدمی کا واقعہ بیان کیا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے سے کہا تھا دنیا میں رہنا یا آخرت میں آنا ہے, اللہ کے اس بندے نے کہا میں اللہ کے پاس پہنچوں گا. حضور نے کسی آدمی کا واقعہ سنایا یہ بوڑھا کیوں روتا ہے؟ ابوبکر صدیق, حضور نے دیکھ لیا ابوبکر صدیق رو رہے ہیں, حضور بھی سمجھ گئے کہ میں کہہ رہا جو کہہ رہا تھا وہ ابوبکر سمجھ گیا ہے, کیونکہ میں کسی کا نہیں, میں اپنا سنا رہا ہوں. پھر حضور نے اذا جاء نصر اللہ پڑھی, جب اذا جاء نصر اللہ پڑھی تو اس وقت ابوبکر صدیق اور رو پڑے, کیونکہ ابوبکر صدیق سمجھ گئے اذا جاء نصر اللہ میں اشارہ دیا گیا حضور دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں, حالانکہ اوپر عبارت میں کہیں نہیں ہے. اس کے بعد ایک مرتبہ حضور نے مدینے میں فرمایا تھا لوگو اب اس دنیا میں سب سے بڑا حادثہ میرا دنیا سے رخصت ہونا ہے, اس سے بڑا حادثہ کوئی آنے والا نہیں ہے. آیت نازل ہو چکی تھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل, محمد رسول ہیں, ان سے پہلے بھی رسول آئے وہ واپس آ چکے تھے, اسی طرح سے محمد دنیا میں نبی بن کر کے آئے ہیں, جب یہ واپس آ جائیں گے تو کیا تم اسلام سے پھر جاؤ گے؟ یعنی اشارہ دے دیا انک میت و انہم میتون, آپ کو بھی دنیا سے واپس آنا ہے, یہ بھی دنیا سے واپس آ چکے ہیں, یہ اشارے آ چکے تھے. اب میدان عرفات میں حضور نے اعلان کر کے کہا لوگو اس وقت توجہ سے میری بات سننا, اگلے سال اب تم سے یہاں ملاقات ہونے والی نہیں ہے. ظاہر ہے جب یہ بات ارشاد فرمائی صحابہ کے دل دہل گئے, اس وقت اس کائنات کا سب سے مقدس مجمع وہی تھا, صحابہ کا مجمع, حضور تشریف فرما, احرام کی حالت, حضور کے زلف مبارک لٹکی ہوئی ہیں, دوپہر کا وقت تھا, حضور تازہ غسل کر کے آئے تھے, غسل کیا آپ نے عرفات کے میدان میں آ کر کے, منیٰ سے جب عرفات آئے ہیں آپ نے عرفات آ کر سب سے پہلے غسل کیا, اس کے بعد پھر آپ تشریف لائے ہیں خطبہ دینے کے لیے, یہ ٹھیک 11-12 بجے کا وقت تھا جب آپ خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے, اس وقت آپ نے خطبہ دینا شروع کیا, تازہ غسل کر کے آئے ہیں, زلفوں سے ہلکا ہلکا پانی کے قطرے گر رہے ہیں, احرام باندھے ہوئے ہیں, تمام صحابہ احرام کی حالت میں ہیں. اس وقت حضور نے فرمایا لوگوں توجہ سے سننا, اور جب یہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا تو اونٹ کے اس اونٹنی کے سب سے نزدیک جو آدمی تھا وہ بھی ویسا ہی سن رہا تھا, جو سب سے پیچھے آدمی تھا وہ بھی ویسا ہی سن رہا تھا, تو سب مائک نہیں, مگر جس صورتحال یہی ہوئی سب سے اخیر کا انسان بھی ویسے ہی سن رہا ہے جو سب سے نزدیک. اس وقت حضور نے فرمایا لوگوں توجہ سے سننا, آئندہ تم سے ملاقات ہوگی اس کی امید نہیں ہے, اب آگے تم سے ملاقات نہیں ہوگی. یہ بات یہ کہہ کر کے کہا تمام صحابہ کا ذہن پوری طرح متوجہ کیا, اس وقت بظاہر مخاطب ہیں مسلمان صحابہ لیکن در حقیقت مخاطب ساری انسانیت تھی, اس لیے آپ نے یہ نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا بلکہ آپ نے فرمایا ایھا الناس, اے انسانیت, اے طبقہ انسانیت, اے نو انسان, اے قیامت تک آنے والے انسانوں میری باتیں سنو. ایک ایک بات آپ نے ارشاد فرمائی, ایک ایک حکم بیان فرمایا, اور اس کے بعد آخر میں فرمایا تھا لوگو جب تم قیامت میں اللہ کے پاس پہنچو گے اللہ تعالیٰ تم سے میرے بارے میں پوچھے گا, میں نے کوئی سستی تو نہیں کی, میں نے کوئی چیز چھپائی تو نہیں, میں نے کہیں کوتاہی تو نہیں کی, یعنی یہ تم سے سوال ہوگا کہ میرے نبی نے دین پہنچانے میں کوئی سستی تو نہیں برتی ہے, کہیں کوئی حکم چھپایا تو نہیں ہے, کہیں تھکاوٹ کا اظہار تو نہیں کیا ہے, میں نے حکم دیا ہو میں خود نہیں عمل کروں گا ان سے کراؤں گا ایسا تو نہیں ہوا کچھ, ایک ایک چیز تم سے پوچھی جائے گی میرے بارے میں کیا کہو گے. تمام صحابہ تو صحابہ تھے حضور کے تیار کردہ, صحابہ نے ہاتھ اٹھا کر کہا ہم گواہی دیں گے آپ نے سارا دین ہم تک پہنچایا, نہ کہیں سستی کی, نہ بے توجہی برتی, نہ کاہلی کی, کچھ نہیں. اس وقت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص جلالی کیفیت میں اللہ کی طرف مخاطب کر کے کہا یا اللہ دیکھ لیجئے انہوں نے گواہی دے دی, آپ بھی گواہ رہیے, اللہم اشہد, یا اللہ آپ گواہ رہے, انہوں نے تسلیم کر لیا کہ میں نے دین سارا ان کے حوالے کر دیا, میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی, میں نے کوئی سستی نہیں برتی, میں نے تو بھوکا پیاسا رہا, میں نے کوئی کمائی بھی نہیں کی ہے, جب سے نبوت عطا ہوئی تب سے حضرت نبی علیہ السلام نے کوئی کھانے کمانے کا کام نہیں کیا, نہ بزنس, نہ مزدوری, نہ بزنس, نہ مزدوری, نہ ملازمت, کمانے کے جتنے طریقے ہیں کچھ نہیں کیا, مل گیا تو کھایا, نہیں ملا تو بھوکے رہے. اللہ کے نبی نے نبی بننے کے بعد باقاعدہ اپنا معاشی کوئی کام نہیں کیا ہے، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. اور اسی لیے ہمارے بزرگوں میں سے حضرت شاہ ولی اللہ ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا تھا میں بھی ایسا ہی کروں گا کہ میں کھانے کمانے کا کوئی کام نہیں کروں گا، کیونکہ حضور کا طریقہ یہی تھا. تو حضرت نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی تھی، حضور نے فرمایا تھا شاہ ولی اللہ تم یہ نہیں کرنا، تم سے نہیں نبھ سکے گا یہ تو میں کر گیا ہوں، منع کر دیا تھا. یہ حضرت شاہ ولی اللہ بہت اونچے درجے کے آدمی تھے، بہت اونچے درجے کے، اور اس میں ان کے عجیب عجیب واقعات ہیں. تو اس میں کچھ حدیثیں ایسی بھی ہیں جو انہوں نے خواب میں حضور سے پوچھی ہیں، وہ بتاتے بھی ہیں، وہ حدیثیں بتاتے بھی ہیں وہ، کہ یہ وہ حدیث ہے جو میں نے حضور سے خواب میں پوچھی تھی. اور وہ ساری حدیثیں انہوں نے ایک کتاب میں جمع بھی کر دی ہیں، خود ہی انہوں نے یہ کی ہیں، الدر السمین فی مبشرات النبی الامین، اس میں یہ حدیث انہوں نے لکھی ہے کہ میں نے خواب میں حضرت نبی علیہ السلام سے زیارت کی، اور میں نے کہا حضرت میرا دل یہ کہتا ہے کہ میں کہوں گا ابو بکر صدیق افضل نہیں ہے، حضرت علی افضل ہے. حضور نے فرمایا ہرگز نہیں ایسا کہنا، ابو بکر افضل ہے. خواب میں ایک بات تو یہ بات شاید سے فرض. دوسرے میں نے کہا حضرت میں توکل پر رہوں گا ویسا توکل جیسے آپ نے کیا تھا. حضور نے فرمایا نہیں ایسا نہیں کرنا، تو ایسا نہیں کر سکو گے، تو منع کیا مجھے. غرض یہ کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کھانا کمانا بھی نہیں تھا، ان کے پاس تو کوئی سورس بھی نہیں تھا نبی بننے کے بعد. مل گیا تو کھایا، نہیں ملا تو ننگے بھوکے رہے، مل گیا تو پہن لیا، نہیں ملا تو چادر اوڑھی، اور چادر اوڑھ کر ہی زندگی گزار رہے ہیں. ہم جب کہتے ہیں نا کالی کملی والے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اندر کوئی کپڑا نہیں، صرف چادر اوڑھ کر کے بیٹھتے تھے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے، حضور نے مجھے کام کے لیے بھیجا، بخاری میں حدیث ہے. میں واپس جب آیا تو میں نے دیکھا حضور ایک چادر اوڑھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، حضور کے جسم پر اور کوئی کپڑا نہیں تھا، ایسی حالت حضور کی رہی ہے. تو اب حضور نے صحابہ سے اقرار کرایا کہ دیکھو میں نے کوئی سستی تو نہیں کی، سارا دین تم تک پہنچایا. صحابہ نے کہا جی سا. حضور نے کہا یا اللہ آپ بھی گواہ رہیے. انہوں نے تسلیم کر لیا کہ دین ان کے حوالے ہو چکا ہے. اس کے بعد پھر حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا تو لوگوں سنو، میں تم سے آگے جانے والا ہوں. انی فرطتکم علی الحوض، میں تم سے پہلے حوض کوثر پر پہنچنے والا ہوں. و انی مقاصر بکم الامم، اور میں وہاں جا کر کے فخر کروں گا میری امت کے نوجوان ایسے ہیں، میری امت کے بوڑھے ایسے ہیں، میری امت کے علماء ایسے ہیں، میری امت کے تاجر ایسے ہیں، میری امت کے لوگ کیسے ہیں، میں فخر کروں گا. فلا تسودوا وجهی، خبردار وہاں میرا چہرہ سیاہ نہیں ہونے دینا، خبردار وہاں پر مجھے رسوا نہیں ہونے دینا. کیا مطلب اس کا؟ یعنی ایسے اعمال تم لے کر کے آؤ گے کہ تمہاری وجہ سے میں رسوا ہو جاؤں. میں کہوں گا یا اللہ یہ کیسے لوگ آگے ہیں میرے. ڈاکٹر اقبال مرحوم بہت قیمتی باتیں کہا کرتے تھے اپنے اشعار میں، ایک جگہ انہوں نے یہی مفہوم ادا کیا ہے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، تو اگر بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر. کہ یا اللہ آپ غنی ہیں، میرا حساب لے کر کیا کریں گے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. لیکن اگر آپ کو حساب لینا ہی ہوگا تو کم سے کم حضور کی موجودگی میں حساب نہیں لے، کم سے کم حضور کی موجودگی میں حساب نہیں لینا. کیوں؟ میں حضور کی موجود، حضور سوچیں گے اقبال نہ جانے کیا کیا لے کر آیا ہوگا، اس کا ایمان کیسا قوی ہوگا، اس کا دین کیسا قوی ہوگا، اس کی خدمات دینیاں کیسی متنوع ہوں گی، نہ جانے کیا کیا لے کر، اور میں کچھ بھی لے کر نہیں جا رہا ہوں تو میری وجہ سے وہاں حضور شرمندہ ہو جائیں گے. از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر، نگاہ مصطفیٰ سے چھپا کر کے مجھے حساب لینا، میرا جو ہوگا سو ہوگا، مگر میں یہ برداشت نہیں کر سکوں گا کہ میری وجہ سے میرے نبی شرمندہ ہو جائیں. حضور نے پہلے کہا خبردار اس حال میں میرے پاس نہیں پہنچنا کہ تمہاری وجہ سے مجھے شرمندگی ہو. اس لیے ابھی سے اپنی زندگی میں چینج لانی ہے، نئی زندگی شروعات کرنی ہے. یا اللہ اگر آج تک ہماری جوانی سے کوئی غلطی ہوئی، ٹھیک ہے داغ لگ گیا، آج کے بعد ہم اپنی زندگی کو بے داغ ہو کر کے گزاریں گے. اور اسلام وہ دین ہے کہ جو ہی توبہ کی پچھلے سارا صاف ہو جاتا ہے، اگلی زندگی بے داغ ہو کر گزارے. کتنا مبارکبادی کا مستحق ہوگا وہ جوان کہ جب وہ جوانی گزرتے گزرتے اس کی زبان سے اس کے والدین کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، اس کی زبان پر گالیاں نہیں، اس کی آنکھوں نے کسی اجنبی کو اس طرح سے نہیں دیکھا جس طرح سے جرم ہو، اس کے پرس میں کسی اجنبی کا فوٹو نہیں، اس نے اپنے گھر میں گندا البم نہیں رکھا ہے، اس نے اپنے گھر میں ایسی چیز اپنی اٹیچی میں کسی کے البم نہیں رکھے ہیں. جس دن اس کی شادی ہو وہ فخر کے ساتھ کہے اپنی بیوی کو میں صرف تمہارا ہوں، اس کے علاوہ میرا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. میری یہ جوانی تمہاری امانت ہے اور یہ امانت آج تک میں بچا کر کے تم تک لایا ہوں، میری اس جوانی کو کسی نے ٹچ نہیں کیا، فخر کے ساتھ کہے نوجوان اور کہے کہ یہ جوانی تمہاری امانت تھی، میں سنبھل سنبھل کر کے مشکل جگہوں سے بچا بچا کر کے تم تک پہنچایا ہوں، اور کتنی قابل فخر ہوگی ہماری وہ بیٹی یا بہن جو کہے کہ میری یہ جوانی، یہ حسین زندگی، یہ تمہاری امانت تھی، بچا بچا کر کے میں تم تک لا سکی ہوں. مسلمان سوسائٹی میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ نوجوان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا پہلے کہ شادی سے پہلے میں وہ بات کروں گا جو بات میاں بیوی کیا کرتے ہیں، ہرگز نہیں. اس لیے اب بھی کہ سب اس سوسائٹی سے اپنے آپ کو باہر نکالیے جہاں جنسی بحثیں ہوتی ہوں، جہاں جنسی گفتگویں ہوتی ہوں، جہاں میاں بیوی کے تعلقات پر باتیں ہوتی ہوں. ابھی چند دن پہلے مجھے کسی لڑکے نے فون کیا، اس نے کوئی بات پوچھی، میں نے کہا تمہاری شادی ہوئی ہے؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا تم یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہنے لگا میرا دوست پوچھتا ہے. میں نے اس تمہارے دوست کی زبان کٹی ہے، وہ خود کیوں نہیں پوچھتا ہے، تم کو کیوں استعمال کر رہا ہے جبکہ تمہاری شادی بھی ابھی نہیں ہوئی ہے؟ یہ میاں بیوی کے نجی معاملات ہیں، ہرگز نہیں. وہ نوجوان جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، جنسی معاملات میں بات کرنا زہر سمجھیں، اپنی زبان پر کبھی جنسی معاملات کی بات ہی نہ آنے دیں، اپنے دماغ کو بالکل صاف رکھیں، ایسا صاف رکھیں کہ صاحب یہ تو چیپٹر ہی ہمارے سامنے کھلنا نہیں چاہیے، جس دن ہماری شادی ہوگی اس دن اس چیپٹر کو ہم کھولیں گے، کیا کیا کرنا ہوتا ہے. ہر وہ بات جس سے جنسیات کو حرکت ہو وہ فحش، ہر وہ حرکت جس سے جنسیات کو حرکت ہو وہ فحش، ہر وہ لباس جس سے دوسرے کی جنسی جذبات بھڑک جائیں وہ فحش لباس ہے. یہ جو آج کے زمانے میں لباس پہنایا جا رہا ہے، کیا کہنا کہ صاحب ناف سے بھی اوپر شرٹ ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے فیشن لایا گیا تاکہ ذرا سا اوپر لڑکا جو ہے وہ ہاتھ اوپر کرے گا، یہ حصہ کھل جائے گا، اور جو ہی یہ حصہ کھل جائے گا دوسرے جس کی نگاہ پڑے گی، وہ اگر فیمیل ہوگی تو اس کے جنسی جذبات بھڑک جائیں گے، کیونکہ یہ جگہیں وہی ہیں. آگے چل کر لڑکیوں کو بھی یہی کرانا ہے، ان کا لباس ٹائٹ سے ٹائٹ کرانا ہے تاکہ لڑکوں کی نظریں ان پر پڑیں، یہ جنسی جذبات کا شکار ہو جائیں، اور ان لڑکوں کا لباس چپکانا ہے پورے بدن کے ساتھ تاکہ وہ ان کی نگاہیں ان پر پڑیں، اور دونوں رانوں کے بیچ کا پورشن جو ہے وہ سب کو نظر آ جائے، ان کی جنسی جذبات بھڑک جائیں، وہ بھی انکنٹرول ہو جائیں گے، یہ بھی انکنٹرول ہو جائیں گے. یہ ہے مہم دنیا میں، جس کو کہا کہ صاحب یہ فیشن ہے، یہ بری بات نہیں ہے، فیشن نہیں ہوا کر، یہ تو دراصل مسلمانوں کی پاک دامنی کو ختم کرنے، ان کے اندر سے حیا کو مٹانے کی مہم ہے. اس ایسے دور میں آپ زندگی گزارا، یہ بار بار اس لیے آج ہی سے طے کر لیں، ہم اپنی جوانی کو پاکیزہ جوانی بنا کر آگے گزاریں گے. حالات آگے آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، معاشی مشکلات بھی آتی ہیں، صحت کی مشکلات بھی آتی ہیں، ٹینشن بھی آتے ہیں، گھریلو مشکلات بھی آتے ہیں. مشکلات کو چیلنج رہنا چاہیے، مشکلات کے سامنے گھٹنے ٹیکنا ایمان والے کی شان نہیں ہے. قرآن کریم میں ایک جگہ تقدیر کی بات سمجھا کر کے کہا، ایمان والوں کو تقدیر، سارا نظام ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھا تاکہ ایمان والا سمجھتا رہے اگر مجھے کچھ ملا تو یہ خدا کا ہے، میرا کوئی کمال نہیں تو اکڑے گا نہیں، اور اگر مجھے کوئی چیز نہیں ملی تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، کیونکہ تقدیر اس کے ہاتھ میں ہے، اس نے اپنی چیز واپس لے لی، گھبرائے گا نہیں. لکیلا تاسو علی ما فاتکم ولا تفرحوا علی ما آتاکم، تم اکڑو گے نہیں جو تمہیں ملے. حسین ہیں آپ، حضرت یوسف سے زیادہ حسین کون تھا؟ حسین نوجوان ہیں، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کی زندگی میں ہیں، نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، کوئی نگرانی کرنے والا نہیں ہے. اس کائنات کے حسین ترین جوان نے اپنی جوانی کیسے بچائی؟ وہاں کہیں داغ نہیں لگنے دیا، وہ بھی عرب سوسائٹی میں تھا، اسی گندی سوسائٹی میں. یقیناً اس وقت ان کو یہ بھی پتا نہیں تھا میں نبی ہوں، اور نبی بن کر زندگی نہیں گزار رہے ہیں جوانی، اور نگرانی کرنے والا بھی کوئی نہیں. تو جب اس وقت آج کے نوجوان کے لیے نمونہ محمد الرسول اللہ ہے، نہ کہ نمونہ ہیں تمہارے وہ آوارہ لوگ جن کے راتیں ایک فلموں میں اور اگلی رات دوسری کہیں بدکاری کے اڈوں میں گزرتی ہیں، چاہے ان کے ناموں کے ساتھ محمد بھی لگا ہوا ہو اور چاہے ان کے ناموں کے ساتھ قیمتی اسلامی نام بھی لگا ہوا ہو، لیکن ان کی زندگیاں نمونہ ہمارے لیے نہیں ہیں. یہ جو سٹائل آج فلانے کا سٹائل ہے اور آج فلانے کا سٹائل ہے، مسلمان کے لیے سٹائل ہے محمد الرسول اللہ. اس لیے رمضان گزارے آپ، شوق کے ساتھ روزے رکھیں، جو تلاوت کر سکتے ہیں وہ تلاوت کریں، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کا ابھی سے عہد کریں، اور کہا محنت سے جس نوجوان کے پڑھنے کا زمانہ ہو وہ آوارگی میں وقت گزار رہا ہے. آگے کہتے ہیں صاحب جی آج کا زمانہ جو ہے وہ چیلنجوں کا زمانہ ہے، اور جس عمر میں آدمی چیلنج کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے وہ عمر گزار رہا ہے آوارگی میں، وہ پارکوں میں گھومنے میں، وہ ہوٹلوں میں گھومنے میں، وہ سڑکوں میں پھرنے میں، وہ جو راتوں راتوں کو گھنٹوں گھنٹوں سے سڑکوں میں پھرتے رہتے ہیں. جوانی کی زندگی اتنی قیمتی، ایک ایک سیکنڈ، اور اس کو آپ اس طرح سے ضائع کرتے ہیں. اس لیے اپنے والدین کے لیے سرمایہ بنے، اپنے سوسائٹی کے لیے سرمایہ بنے اور اپنے دین کے لیے سرمایہ بنے. رمضان میں اللہ جل شانہ نے ایمانی کیفیات کی بہار بنائی ہے، اس بنا پر آدمی مال کو خرچ کرنا چاہتا ہے، رمضان میں مال خرچ کر اپنے مالوں کا حساب دیں. مسلمانوں کا مزاج تو یہ تھا کہ وہ خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلایا کرتے تھے. مشہور واقعہ ہم تو صرف بولنے کے حد تک اب رہ گئے ہیں کہ یرموک کی جنگ میں جب ایک صحابی گیا ہے اپنے بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے کہ شاید وہ کہیں لاشوں میں اس کی لاش پڑی ہوئی ہوگی، پانی ساتھ لے کر کے گیا تو دیکھا بھائی زخمی ہے، ابھی جان نکلی نہیں ہے لیکن جان کا نکل وقت ہے. اس نے سلام کیا، اس نے وہاں سے پانی مانگا، کیونکہ سخت ترین دھوپ ریگستان میں لاش تڑپ رہی ہے. تو انہوں نے جو ہی پانی دینا چاہا تو پاس کے دوسرے بھائی نے کہا العطش مویا، پانی دے دو پیاس ہے. تو اس بھائی نے جو جان دے رہا تھا اس نے کہا پہلے اسی کو پانی پلاؤ. جب اس کو پانی لینے کے لیے گئے اتنے میں قریب میں دوسری لاش نے کہا العطش پانی دے دو، اس نے کہا پہلے اسی کو پانی پلاؤ. ہمارا شعار تو وہ ہے ہم خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلائیں گے. اس لیے رمضان میں اپنے غریبوں کی فکر کریں. بزرگوں آج کے زمانے میں اگر مسلمان اپنے غریب طبقہ کی فکر نہیں کریں گے وہ صرف بھوکے پیاسے نہیں رہیں گے، خطرہ اس بات کا کہ وہ اپنی ایمان سے بھی محروم ہو جائیں گے. یہ نہیں دیکھتے کہ دنیا کی قومیں مسلمانوں کی غربتوں کا استحصال کرنے کے لیے اور ان کا ایمان کا سودا کرنے کے لیے تھوڑی چھوٹی چھوٹی رقمیں لے کر کے آتے ہیں تاکہ یہاں کے مسلمان اپنی غربتوں کی پریشانی کی وجہ سے ان کے پھندوں کا شکار ہو جائیں اور ایمان کا سودا کرنے لگے. اور اس کی مثال دردناک مثال ہمارے سامنے ہے. جس وقت بنگلہ دیش بنا تھا اس وقت صرف 4,000 عیسائی وہاں تھے اور اس وقت 50,00,000 عیسائی وہاں بستے ہیں. یہ یورپ سے بسنے کے لیے نہیں آئے، یہ وہاں کے وہ مسلمان ہیں جو عیسائی بن گئے. اور بہت ساری وجوہات، ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ کہ وہاں ایک شخص بلڈنگوں میں رہ رہا ہے اور دوسرا جھونپڑی میں رہ رہا ہے. اس جھونپڑے والے کو یہ کھانا پھینکنے کے لیے تیار ہے، اس جھونپڑے والے کو کھلانے کے لیے تیار نہیں. یہ اپنے پرانے کپڑے ڈسٹ بین پھینکنے کو تیار ہے، اس جھونپڑے والے کے بچے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے گھر میں مہینوں مہینوں تک پرانے کپڑے سڑتے ہیں، اس کو چوہے کھا جاتے ہیں، یہ گوارا ہے مگر ان غریب بچوں کو دینے کو تیار نہیں ہے. یہ ہزاروں ہزار روپے سٹہ بازی میں اڑا دیتا ہے، مرغ بازی میں اڑا دیتا ہے، مگر وہ جو جھونپڑی میں بیٹھا ہوا ان کو کھلانے کو تیار نہیں. نتیجہ یہ ہوا وہ جو مشہور عورت رہی ہے جس کو لوگ بڑے فخروں کے ساتھ جس کا نام لیتے ہیں بڑے فخروں کے ساتھ، اور بعض مسلمان بھی نام اس کا بڑا فخر کے ساتھ لیتے ہیں، پریسا نام کی عورت، اس کا کارنامہ یہی ہے کہ اس نے وہاں کے مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو عیسائی بنایا. وہ کہتے صاحب عوامی خدمت نہیں، وہ عیسائی بنانے کی مہم تھی، اور ساری دنیا نے اس کو ماں بنا لیا ہے. تو ساری دنیا اس کو ماں بنا کر کے پکارتی ہے، وہ ماں نہیں، وہ اصل میں یہی کام کرتی تھی. اور وہ عیسائی دنیا سے وہ ڈونیشن وصول کر کے غریبوں تک پہنچتی تھی، اور ان غریبوں کو جن کو لوگ ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، اور وہاں پاس کے مسلمان اپنی بلڈنگوں میں عیاشیاں کر رہے ہوں اور پاس میں جھونپڑیوں میں پڑے ہوئے بچے جو ہیں وہ رینگتے رہتے تھے، وہ ان تک پہنچتی، ان کا دوائیاں، ان کا علاج، اور آگے چل کر ان کو عیسائی بناتی. ہماری سوسائٹی میں یہ محنتیں چل رہی ہیں، جس کے پاس اندر اوپر سے اور زیر زمین اور اوپر سے جو حالات ہیں ان حالات کو سمجھیں اور معلومات کریں. یہاں کے چرچوں میں جا کر کے دیکھیں کون لوگ زیادہ پہنچتے ہیں ہر اتوار کو، وہ یہاں کے مسلمان، اور ان میں سے بعضوں کے غربت کا حال. اس لیے اپنے مال میں سے جمع زکات دینے والے ایک ایک پائی کا حساب کریں اور زکات ادا کریں. صدقہ فطر کرنے والے صدقہ فطر جمع کرو اور صحیح مستحقین تک پہنچائیں. اللہ کے نبی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ہی عیدیں ایسی گزاری ہیں، صبح آپ نے صرف 3 کھجوریں کھائی، اس کے علاوہ کچھ نہیں کھایا. کتنی ہی عیدیں ایسی گزاری ہیں، صبح آپ کے گھر کے کھانے میں کوئی چیز نہیں، جانور ذبح کیا گیا اور ذبح کرنے کے بعد اس کی کلیجی جو ہے وہ ابالی گئی اور یہ آپ نے تناول فرمایا، کیونکہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا آپ کے گھر میں. اور ہمارے ہاں تو شاید آج صرف جوسوں پر ہم اپنی عیدوں میں جتنا اڑا دیتے ہیں، اتنا تو حضور کے زمانے میں پورے کھانے پر بھی نہیں ہوتا تھا. بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آج کی شادیوں میں صرف پانی پر جتنا مسلمان خرچ کر دیتا ہے اتنا پیسہ حضور کے زمانے میں ساری شادی پر بھی خرچ نہیں ہوتا تھا، صرف پانی پر. بزرگ اور دوستو، جن کو اللہ نے مال عطا کیا اپنے مال کا صحیح صحیح حساب کر کے زکات ادا کریں. جو نوجوانی کی زندگی گزار رہے ہیں ابھی سے ایسی زندگی گزارنا شروع کر دیں، والدین کا سرمایہ بن جائیں. مائیں فون کرتی رہتی ہیں، کہنے لگے جی لڑکا بہت زیادہ نافرمان ہے، وہ باپ باپ مجھے جھڑکتا ہے. آدمی سوچتا ہے مسلمان نوجوان اپنی ماں پر ماں کو جھڑکتا ہے. ایک انگریز عورت کا انٹرویو شائع ہوا, اس میں وہ یہ کہتی ہے میں تمام یورپ کی ماؤں سے درخواست کرتی ہوں اپنے بچوں کو مسلمان بناؤ, وہ تمہارے خدمتگزار بنیں گے. ایک انگریز عورت بڑھیا انٹرویو میں کہہ رہی ہے میں یورپ کی تمام ماؤں سے اپیل کرتی ہوں اپنے بچوں کو مسلمان بناؤ, وہ تمہاری خدمت کریں گے. نامہ نگار نے اس سے پوچھا ڈیٹیل کیا ہے, اس نے ڈیٹیل بتائی کہ میرا شوہر جو ہے وہ کہیں آسٹریلیا میں کسی دوسری لیڈی کے کسی عورت کے چکر میں ہیں, میں جو ہوں یہاں پڑی ہوئی ہوں اپنے گھر میں, میرا بیٹا جو ہے وہ آوارہ ہے, وہ مہینوں مہینوں سالوں سالوں تک مجھے دیکھتا بھی نہیں تھا, بعد میں میرے بیٹے نے کہیں چوری کی, وہ چوری کر کے کہیں پکڑا گیا اور جیل میں پہنچ گیا, اور جیل میں جا کر کے وہ جب سزائیں جیل بھگت رہا تھا وہاں کچھ مسلمان پہنچ گئے اور ان مسلمانوں کے سمجھانے سے وہ مسلمان ہو گیا. میرا بیٹا جب مسلمان ہو کر سزا جھیل کر جب باہر آیا تو سب سے پہلے وہ میرے پاس پہنچا اور آ کر کہتا تھا ماما میں تمہارا نافرمان ہوں, اب میں وہ نہیں ہوں جو پہلے تھا, اب میں تمہارا فرما بردار ہوں. اور وہ کتاب لے کر مجھے دکھاتا ہے اس بک میں لکھا ہے وبالوالدین احسانا, اور اس کے بعد میرا بیٹا میرے گھر میں رہتا ہے, نہ وہ اجنبی لڑکوں کے ساتھ پھرتا ہے, وہ ہر آدھے گھنٹے ایک گھنٹے کے بعد مجھے آ کر کے کہتا ہے ماما جوس چاہیے یا چاکلیٹ چاہیے یا واکنگ کرانے کے لیے لے جاؤں گا. میں کہا میں حیران ہوتی ہوں میرا یہ وہی بچہ ہے جو مجھے سالہ سال تک ملنے نہیں آتا تھا, اور یہ میرا بچہ وہی ہے کہ جو مجھے ہر آدھے گھنٹے اور پون گھنٹے بعد پوچھتا ہے ماما بتاؤ کیا چاہیے. میں چاہتی ہوں کہ یورپ کے تمام لوگ اپنے بچوں کو مسلمان بنائیں جیسا میرا بیٹا مسلمان ہو گیا. اور میرا میں اس سے پوچھتے ہوں بیٹا یہ کہاں سے سیکھا تم نے؟ کہا وہ مجھے ایک بک دکھا دیتا ہے کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے. لندن میں انٹرویو شائع ہوا, اس کا ترجمہ عربی میں ہوا, عربی میں مکہ مکرمہ میں ہم نے وہ انٹرویو پڑھا. اس طرح سے اسلام دنیا میں آ رہا, اور ہم کیا تو اس لیے اپنی جوانی. اب یہاں کی مسلمان ماں جو ہے وہ فون کر کے کہتی ہے میرا بیٹا مجھے جھڑکتا ہے, میں کہتا ہوں بیٹا یہ کام کر ہے میں بہنی نا, میں بیٹا یہ کام کر ہے سکو شکر سے بتاؤں. کہا ایک دفعہ ایک عورت نے کہا کہ جی کیا بتاؤں اب کسی کو کہہ بھی نہیں سکتی ہیں, وہی جو تعید کیا تھا تعید سے کہتا ہوں بگڑے میں بچتی ہے. وہ کہتا میرے بیٹے نے, میں نے اسے کوئی بات کی تھی, اس نے وہاں باہر سے جوتا اٹھا کے مجھے پھینکا. اسی کشمیر میں بیٹے نے باپ سے کہا مجھے کوئی نیا جیکٹ خریدنا ہے, باپ نے کہا تمہارے پاس چار پانچ جیکٹ ہیں, کہنے لگا وہ پرائم پرانے مجھے نئے اسٹائل کا جیکٹ خریدنا ہے. باپ نے کہا تنخواہ ملے گی اس دن خریدیں گے. جس دن تنخواہ ملی اس دن اس کا کلیگ وہ پیسہ لے کر چلا گیا ادھار لے کر. بیٹے نے کہا جی تنخواہ جیکٹ, انہوں نے کہا بیٹا اگلے مہینے. اسی پر بیٹے کے ساتھ لڑائی ہوئی, بیٹے نے گولا بوٹ سے اپنے باپ کی پٹائی کی کہ میرے جیکٹ کے لیے پیسہ کیوں نہیں دیا. عقل مند انسان وہ ہے جو ماحول کی برائیوں کو دیکھ کر کے فیصلہ کرے کہ میں ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤں گا. رمضان بہت آداب کے ساتھ گزاریں, شوق کے ساتھ نمازوں کی پابندی کریں, تراویح شوق و ذوق کے ساتھ پڑھیں, گھروں میں اسلامی مزاج ماحول پیدا کریں, اور جب رمضان ٹھیک طرح سے گزاریں گے اس عہد کے ساتھ میں روزہ رکھوں گا اس عہد کے ساتھ, یہ تو چھوٹا والا ارادہ ہے, اصل ارادہ میں رمضان میں اپنے اندر چینج لاؤں گا, ایسی چینج کے بعد میں صحیح مسلمان بن کر کے زندگی گزاروں گا, اس ارادے سے رمضان گزارنا چاہیے. ایک تو ہے میں روزہ رکھوں گا کیونکہ خدا کا فرض ہے اور جو ہی رمضان کی چھٹی تو میں بھی ویسا ہی, دوسرا نہیں میں رمضان گزاروں گا اس نیت کے ساتھ کہ میں اپنے اندر پوری چینج لاؤں گا, اور چینج لا کر کے پھر میں ویسی زندگی گزاروں گا کہ جیسی مجھے گزارنی چاہیے. اگر کسی شخص نے زندگی گزاری ویسی جیسے رمضان گزرتا ہے, حرام چیز سے دور, جس چیز سے اللہ نے منع کیا اس سے دور, اگر کسی نے زندگی ویسی گزاری تو موت آتی ہے ویسے جیسے عید آتی ہے. اصول یہی ہے, تم زندگی گزارو ایسے جیسے رمضان تو موت آئے گی تمہاری ایسے جیسے عید آتی ہے, اور اگر تم نے زندگی گزاری ایسے جیسے کہ شیطان تو پھر موت آتی ہے ویسے جیسے ابو جہل کی موت آتی ہے. اللہ محفوظ فرمائے, اللہ جل شانہ ان باتوں کو سمجھنا آسان فرمائے, میرے لیے اور سب کے لیے مفید فرمائیں, رمضان کی قدر کریں, رمضان کے ایک ایک عمل کو پورا کریں, تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا ارحم الراحمین, یا اکرم الاکرمین, یا خیر الناصرین, یا خیر المسئولین, یا مجیب دعوت المضطرین, یا ذل جود والکرم, یا ذل فضل والعطا, یا ذل من والاحسان, یا حنان ویا منان, یا رحیم ویا رحمان, علیک تقران و ملک المستعان. یا اللہ یہ تیرا گھر ہے, یا اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، یا اللہ رمضان شریف کا پہلا روزہ ہے، یا اللہ ہم گندے اور ناپاک، یا اللہ تیرے دین کے ناقدری کرنے والے، یا اللہ پھر بھی تو نے اپنے گھر میں جمع کیا اور روزے کی حالت میں جمع کیا اور اپنے سامنے گندے ہاتھ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائی۔ یا اللہ جو کچھ تو نے عطا فرمایا اس پر تیرا بے انتہا شکر ہے۔ یا اللہ تو نے انسان بنایا، ایمان عطا کیا، جسم کے سارے اعضاء عطا کیے، والدین عطا کیے، یا اللہ کبھی بھوکا پیاسا رہنے نہیں دیا، یا اللہ اور مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، ان تمام پر آپ کا بہت بہت شکر ہے، یا اللہ بے انتہا شکر ہے۔ حق تو یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کرنا ہمارے بس سے باہر ہے۔ سبحانک ما عرفناک حق معرفتک، سبحانک ما ذکرناک حق ذکرک، سبحانک ما شکرناک حق شکرک۔ یا اللہ اس ایمان والی زندگی میں جتنے داغ لگ گئے ہیں، یا اللہ گناہوں کے داغ لگ گئے، ایک ایک داغ کو دھل دے، ایک ایک داغ کو معاف کر دے، اے اللہ ایک ایک گناہ کو معاف کر دے۔ یا اللہ تیرے حبیب کا سچا بار بار کا اعلان ہے کہ رمضان میں گناہوں سے معافی ہوتی ہے، یا اللہ آج شام کو لاکھوں انسانوں کے گناہوں کے معافی ہونے کے فیصلے ہونے والے ہیں۔ یا اللہ ہم سب آپ کے سامنے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ان تمام گناہوں سے ہم نے آنکھ سے کیے، ان تمام گناہوں سے جو ہم نے ہاتھ سے کیے، ان تمام گناہوں سے جو ہم نے جسم سے کیے، یا اللہ اس پیٹ میں کتنے ہی مرتبہ حرام لقمے بھر دیے، یا اللہ یہ ہاتھ کتنی مرتبہ نامحرم بچیوں کے ہاتھ کے ساتھ ٹچ کرتا رہا ہے۔ یا اللہ تیرے حبیب نے تو فرمایا تھا جو کندھا کسی نامحرم کے کندھے کے ساتھ مس کر جائے اس کندھے کے لیے کیلیں لگ جائیں یہ زیادہ بہتر ہیں بمقابلے اس کے کہ نامحرم کے ساتھ چھو جائیں۔ یا اللہ آپ نے فرمایا کہ وہ مسلمان کی وہ ران جو کسی اجنبی کے ران کے ساتھ ٹچ کر جائے اور دل میں لذت محسوس ہو جائے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ اس ران کے ساتھ خنزیر کا پاخانہ مل دیا جائے۔ یا اکرم الاکرمین ہم سے کتنی مرتبہ کیا کیا گناہ ہوئے ہیں، یا اللہ آپ نے ہم پر پردہ رکھا، کسی کو نہیں معلوم ہے، آپ جانتے ہیں، اور ہمیں بھی کچھ کچھ یاد ہے، بہت سارا تو بھول بھی گیا۔ یا اللہ اور جس وقت ہم کرتے رہے اس وقت کبھی خیال بھی نہیں ہوتا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ اللہ ناراض ہوں گے، ہم نے آپ کی ناراضگی کی پرواہ بھی نہیں کی۔ یا اللہ انسان سے ڈر کر تو ہم کبھی کبھی جرم چھوڑ دیتے تھے، لیکن آپ سے ڈر کر ہم نے کبھی جرم نہیں چھوڑا۔ دراصل ہمارا ایمان ہی اتنا کمزور تھا، ہمیں اس کی فکر تو رہتی تھی کہ کوئی انسان دیکھنے نہ پائے، لیکن اس کی فکر نہیں رہتی تھی کہ خدا تو ہر وقت دیکھ رہا ہے، وہ تو ہمارے ساتھ ساتھ ہیں، وہ تو قدم قدم پر ہمارے ہر ہر حالت کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ اس کا احساس بھی ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہو سکا۔ رمضان تو نے اسی لیے عطا فرمایا کہ ہمارے اندر ایمانی کیفیت پیدا ہو جائے، کہ ہم جس طرح سے روزوں میں بھوکے پیاسے رہ کر تنہائیوں میں بھی اپنے روزے کو خراب نہیں کرتے ہیں، یا اللہ ویسی ہماری ایمانی حالت بنا دے۔ یا اللہ ہماری آنکھ سے کبھی گناہ ہوا ہو تو چاہتا اسی وقت آنکھوں کی روشنی واپس لے لیتا، لیکن ایسا تو نے نہیں کیا، ہم نے دل سے گناہ کیے، تو چاہتا اسی وقت جب ہمارا دل کسی نامحرم کی لذتوں سے کسی نامحرم کو سوچتے ہوئے لذتیں محسوس کر رہا تھا، جب ہمارا دل کسی گناہ کو سوچتے سوچتے فخر محسوس کرتا تھا، اسی وقت چاہتا تو اے اللہ ہمارے ہارٹ اٹیک ہو جاتے اور اسی وقت وہیں بیٹھ جاتے، جب ہمارا دماغ کسی برے کام کو سوچتے ہوئے لذت محسوس کر رہا تھا تو چاہتا اسی وقت ہمارے دماغوں کے رگیں پھٹ جاتی، برین ہمریج ہو جاتے۔ یا اللہ جس وقت ہمارے پاؤں کسی غلط کام کی طرف چل رہے تھے، یا اللہ کسی کنٹین کی طرف، کسی کالج کی طرف، یا اللہ کسی کیفٹیریا کی طرف، کسی چھپے ہوئے کمرے کی طرف، یا اللہ کسی بری جگہ کی طرف جہاں کسی کو نہیں معلوم ہم کس ارادے سے جا رہے ہیں، یا اکرم الاکرمین تو جانتا تھا اس وقت ہم نے اپنے ہاتھ اور پاؤں کو لے کر کے چلا، یا اللہ تو چاہتا اسی وقت ہمارے فالج گر جاتے، ہم وہیں بیٹھ جاتے، مگر تو نے کچھ نہیں کیا، یقیناً تو اللہ ہے، تو نظر کرتا رہا، سوچتا رہا کہ اور آگے چل کر شاید یہ پلٹ جائیں گے، یہ توبہ کریں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے توبہ کرتے ہیں، ایک ایک گناہ سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ایک ایک گناہ سے توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ کھانے میں غلطی ہوئی معاف کر دیجئے، دیکھنے میں غلطی ہوئی معاف کر دیجئے، سننے میں غلطی ہوئی معاف کر دیجئے، ہم نے میوزک پر میوزک سنے، یا اکرم الاکرمین ہم نے ان فاحش انسانوں کے، یا اللہ ان کے سٹائلوں کو ہم نے پسند کیا اور تیرے نبی کے سٹائل سے ہم نے نفرت کی، اس وقت تیرا غصہ کتنا بڑھ جاتا ہوگا، مگر پھر بھی تو نے برداشت فرمایا کہ میرے حبیب کے طریقوں سے نفرت اور میرے دشمنوں کے طریقوں کو یہ گلے لگا رہے ہیں۔ یا اکرم الاکرمین ہم کو یا اللہ جکسنوں کے گانے تو پسند آئے، لیکن یا اللہ تیرے نبی کا وہ سرور ہمیں پسند نہ آیا۔ یا اکرم الاکرمین جن کی شکلیں بھی اوریجنل نہیں، جن کی زندگی گندگی میں ڈوبی ہوئی، یا اللہ ان کی زندگی کے ایک ایک رخ کو ہم دل سے چاہنے والے اور ہم انہی کے سٹائل اختیار کرتے، یا اللہ ہم تھرکنا بھی چاہتے تو انہی کی طرح، یا اللہ ہم شکلیں بنانا چاہتے انہی کی طرح، بال سنوارنا چاہتے تو انہی کی طرح، اور اس وقت تو دیکھتا رہا اور کچھ تو نے نہیں کیا۔ کہ اللہ تو چاہتا تو کہتا تم تو مسلمان ہو, تم تو نبی کے کلمہ پڑھنے والے محمد رسول اللہ کہہ کر یہ تمہاری حالتیں کیا ہو گئیں, یہ تم نے کیا سوچنا شروع کیا, یہ تمہاری زندگیوں میں کن کے فیشن آ گئے, تو چاہتا اسی وقت ہماری پکڑ کرتا, مگر تو نے ایسا نہیں کیا. یقیناً تو اللہ ہے, یقیناً تو سمد ہے, یقیناً تو غفار ہے, اب ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں, یقیناً تو نے پردہ فرمایا. یا اللہ آج کے اس ماحول میں آج کے اس نوجوان کو اپنی اس پاکیزہ اور معصوم جوانی کو بچانا کتنا مشکل ہے. یہ بیچارہ ارادہ تو کرتا ہے, کبھی باتیں سنتا ہے, اس کے دل میں معصوم جذبات ابھر جاتے ہیں, یہ سوچتا ہے آج کے بعد اب کچھ نہیں کروں گا, لیکن باہر کے ماحول میں پہنچ کر بیچارہ تنکے کی طرح بہہ جاتا ہے, اور کہیں باہر کے ماحول میں پہنچ کر کہیں اس کے والدین اس کو تانے دیتے ہیں, کہیں اس کے دوست اس کو تانے دیتے ہیں, کہیں فنکشنوں میں اس بیچارے کو الو بنایا جاتا ہے, اور کہیں فنکشنوں میں جس کو دقیانوسی کہا جاتا ہے, کہیں ٹیڑھی نظروں سے اس کو ٹیسیں کی جاتی ہیں, اس وقت بیچارے کے دل پر چھری چل جاتی ہے کہ میں نبی کے طریقے پر چلنے پر حوصلہ افزائی کے بجائے اس طرح کے تان و تشنی اور اس طرح کی تنقیدوں کا نشانہ بنتا ہوں. ہمارا وہ بیچارہ وہ مسلمان افسر جو دینداری کے ساتھ افسری کرنا چاہتا ہے, سارا ماحول اس کے خلاف ہے, اور اس کو اپنی ایمانداری پر رہنا قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے. یا اللہ اونچے سے اونچے عہدے پر رہ کر بھی نیچے سے لے کر اوپر تک یا اللہ کرپٹ ملازمین اس کا وہاں کام کرنا دوبھر کر دیتے ہیں, یا اللہ وہ وہاں سے نکلنے میں عافیت سمجھتا ہے اور وہ اپنی جان چھوڑانے میں عافیت سمجھتا ہے. یا اللہ اس وقت گمراہی مسلط ہوتی جا رہی ہے اور ایمانداری دبتی جا رہی ہے, اس ایسے ماحول میں اس ایسے دور میں تو نے ہم کو پیدا فرمایا, بہت مشکل امتحان میں ڈال دیا, ہم بار بار ارادے کرتے ہیں لیکن اس میں جمنا بہت مشکل ہے. یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین, اب درخواست ہے تجھ سے ایمان کا ماحول پیدا فرما, اسلام کا غلبہ پیدا فرما, اسلامی نظام دنیا میں نافذ کر دے. یا اللہ دیکھ لیجئے عراق کے ان مسلمانوں کا قصور کیا تھا, صرف اتنا کہ وہ مسلمان تھے اور کیسے جھوٹے ہٹکندے کہہ کر کر جھوٹے دعوے کر کر کے یا اللہ وہاں کی ساری تہذیب کو مٹا دیا گیا, اور وہاں کے لاکھوں انسانوں کو محض ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے یا اللہ ایک آدمی کا تانا دے کر کے یا اللہ کہیں ان کو جمہوریت کے دعوے سنا کر کے, کہیں ان کے سنہرے خواب سنا کر کے ان کے اینٹ سے اینٹ بجا دی. یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے. یا اللہ اس افغانستان کے مسلمانوں کا قصور کیا ہے کہ ساری دنیا کا کفر ان کا مسلط ہے, صرف یہ ہے نا کہ وہ مسلمان ہیں. یا اللہ یہی صورتحال ہماری ہے. یا اللہ اس بے کسی کے عالم میں یا اللہ ہماری نصرت فرما دے, اس بے بسی کے عالم میں ہمارا مستقبل روشن بنا دے. یا اللہ جہاں جہاں بھی جس طرح سے کفر مسلط ہے, اس کفر کے نقشوں کو اس کے طاقتوں کو پاش پاش فرما دے, اس کفر کے نقشوں کو اس کے طاقتوں کو پاش پاش فرما دے. یا اللہ اسلام کو مٹانے کی مہم میں جہاں جہاں سے جس طرح سے چل رہی ہیں یا اللہ علانیہ ہوں یا خفیہ ہوں, ان تمام مہموں کا ناکام بنا دے. یا اللہ اور مسلمان حکمران یا اللہ جو کافروں کے ایجنٹ بن گئے اور ان کے مفادات کے حامی ہیں, یا اللہ ان کو یا تو ہدایت عطا فرما دیں یا ان کو مسلمانوں کی گردنوں سے اتار دیں. یا اللہ وہ تو اس دشمنان اسلام کے مفادات کے پاسبان ہیں. یا اللہ وہ دشمنان اسلام کی بولیوں کی بولیاں بولتے ہیں. یا اگر ہم علاقے میں مسلمانوں کی گردنوں پر اور مسلمانوں کے ملکوں پر مسلط ہیں, یا اللہ یا تو ان کو ہدایت عطا فرما یا ان کو مسلمانوں کی گردنوں سے اتار دے اور صالح قیادت ہمیں عطا فرما. یا اللہ ایسی قیادت, یا اکرم الاکرم ایسے حکمران جو تیرے دین کے حقیقی وفادار ہوں, تیرے نبی کے سنتوں کے سرشار ہوں, تیرے نبی کے محبت میں سرشار ہوں, تیرے دین کے علم بردار ہوں, توحید کے علم بردار, عشق نبوی سے آراستہ, یا اللہ دین کے محبتوں سے آراستہ اور ساری دنیا میں اسلام کو لے کر کے چلنے والے ہوں. اے اللہ عمر کے نقش قدم پر چلنے والے, یا اللہ نہ کہ چرچر اور مسلون کے نقش قدم پر چلنے والے. یا اللہ وہ حکمران عطا فرما دیں جو عمر و صلاح الدین کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں. یا اللہ ان حکمرانوں کو ہماری گردنوں سے اتار دیں. یا اللہ جو کافروں ابو جہل و فرعون و نمرود کے نقش قدم پر اور جو آج کے فرعونوں اور آج کے نمرودوں کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں, ایسے حکمرانوں سے ہمیں نجات عطا فرما دیں. یا اللہ نوجوانوں کو, یا اللہ علی اور خالد ابن ولید, یا اللہ آج کے نوجوانوں کو معاذ ابن جبل اور محمد ابن قاسم کے نقش قدم پر چلنا نصیب فرما دے. یا اکرم الاکرمین ایک ایک بھائی کی تمنا پوری فرما, جن بھائیوں کے جو مسائل ہیں وہ مسائل حل فرما, جن بھائیوں کے جو مصیبتیں ہیں وہ مصیبتیں دور فرما, جن کو بیماریاں ہیں ان کی بیماریاں صحت سے بدل دیں. اللہ جن کے گھروں میں جو حالات ہیں وہ حالات دور فرما. یا اللہ کتنے بھائی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں یا لکھتے ہیں یا امیدیں رکھتے ہیں, یہ بیچارے فون کرتے ہیں, وہ بیچارے شاید سوچتے ہوں گے یہ بہت نیک ہیں اور ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول ہوں گی, حالانکہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے ہم کیا ہیں. یا اللہ جس بھائی کی جو تمنا ہے وہ تمنا پوری فرما, ایک ایک بھائی کی ایک تمنا پوری فرما. یا اللہ اس کشمیر کا مستقبل روشن بنا دے,
یا اللہ یہاں ہر ہر رخ سے تباہی ہے، یا اللہ یہاں کی عصمتیں محفوظ نہیں اور غیروں سے بھی محفوظ نہیں اور اپنوں سے بھی محفوظ. کس طرح سے اپنے ہمارے ہماری بیٹیوں کی عصمتیں لٹ رہے ہیں یا اکرم الاکرمین، اور کس طرح سے آج کی خواتین اپنی عصمتوں کے تحفظ سے بے پرواہ ہو کر کے ننگی سے ننگی ہوتی جا رہی ہیں، اور اتنے سانحات سامنے آنے کے باوجود یا اللہ وہ اپنی عصمتوں کی حفاظت اور اپنی حیا کی پاسداری کی فکر مند نہیں ہیں. یا اللہ وہ احساس کہاں گیا، وہ غیرت کیسے مٹ گئی، وہ حمیت کیسے لٹ گئی. یا اللہ وہ حیا اور عفت عطا فرما دے. یا اللہ آج کی خاتون کو اپنی عصمت کا محافظ خود بننا نصیب کر دے، آج کے والدین کو، آج کے بھائیوں کو اپنی بہنوں کا محافظ، آج کے والدین کو اپنی بیٹیوں کا محافظ، آج کے شوہروں کو اپنی بیویوں کا محافظ، آج کے بیٹوں کو اپنی ماؤں کی عصمتوں کا محافظ بننا نصیب فرما. یا اللہ یہاں کے ماحول کو درست فرما، یہاں مسلط ہونے والے کفر کی کمر توڑ دے. یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین، یہاں دین مٹانے کی جو سازشیں جس طرح سے ہو رہی ہیں یا اللہ، ثقافتوں کے نام پر اور کلچر کے نام پر یا اللہ، یہاں کے نوجوان نسل کو جس طرح سے تباہی میں دھکیلا جا رہا ہے، یا اکرم الاکرمین یہاں کے تمام ارباب حل و عقد کو یا تو عقل عطا فرما، یا تو ان کو سمجھ عطا فرما، یا اللہ یا تو ان کو دفع کر دے. یا اللہ اور ایسے افراد نصیب فرما جو اللہ مسلمانوں کے ملی مفادات کو سمجھ سکیں، اور آج کے نوجوانوں کو آج کے برائیوں اور فاحشانہ ماحول میں تنکے کی طرح بہنے سے ان کی حفاظت فرما. یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور ساری امت کے لیے پورے رمضان کے مہینے میں جو دعائیں مانگی ہیں وہ ساری دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم.